Come closer to the minbar, inshallah. Those people who understand Urdu, let us come closer to the minbar. And those people who don't understand Urdu, the translation in English will be on my left hand side, and translation in Nyanja on my right hand side, inshallah. Also, Jabari, I'm very stingy at Urdu, Kani Zemar Suidwa Mchizungu, Kumbari Yama Njayanga, na Kumbari Yama Nzere Yanga, and also Kani Zemar Suidwa Mchinyanja, Kumbari Yama Njayanga, Kumbuyo Yama Zed, inshallah. Let us come closer, brothers, inshallah. Our Ilan was given that 10 o'clock the program will start. Now, let us not become a means that the program is being delayed. And the ulama who are going for the ulama program at Al Ihsan, the buses are outside waiting. You can board the bus and go to Masjid Omar, inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بھائیو دوستو بزرگو یہ مذاکرے کی مجلس ہے مشورے سے طے ہوا ہے کہ 10 بجے سے انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا تو سب بھائی تشریف لے آئیں بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اس محنت میں ہمیں موت تک طالب بن کر کے چلنا ہے اور میاں جی محراب صاحب تھے میوات کے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے علی گڑھ بار بار آنا ہوتا تھا ان کا اور بڑی اصولی باتیں کرتے تھے وہ ماشاءاللہ، ہم نے بہت دیکھا بیسوں سال تک ان کو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، یعنی جس کے اندر طلب ہوتی ہے اور وہ تو ترقی ہوتی رہتی ہے اس کی، اور جو دین کے معاملے میں قناعت کر لیتا ہے کہ یہ تو باتیں ہم نے سن رکھی ہے وہی باتیں ہوں گی تو ہم جانتے ہیں، تو اس کی ترقی رک جاتی ہے. اور ناقد جو ہوتا ہے، تنقید کرنے والا، کریٹیسائز کرنے والا، وہ محروم کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے. اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ موت تک آدمی کو طلب کے ساتھ اور محتاج بن کر کے اس محنت میں چلتے رہنا ہے. جب تک آدمی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے کوئی اعتبار نہیں، ہر وقت ڈرتا رہے آدمی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کرتے رہو اور ڈرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. آدمی کام کر کے ڈرتا رہے کہ خود، یہ تو نبیوں والا کام ہے، دین کی محنت ہے، کوئی ایسی بات تو یہ ایسی کوئی بے اصولی. بعض دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بعض دفعہ آدمی بعض جملے ایسے نکالتا ہے زبان سے، بے سوچے سمجھے، جس سے ساری نعمت سلب ہو جاتی. تو اس لیے جو ہے بہت ہی اس میں ڈر ڈر کے محتاج ہو کر کے چلتے رہنا ہے. اس لیے حضرت فرماتے رہے بھائی کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو اور اللہ سے مانگتے رہو تو چلتا رہے گا آدمی. اور اپنے لیے یہ کام کرنا ہے جو حضرت جی، جو کام اپنے لیے کرتا ہے آدمی اس کو زندگی بھر کرتا ہے اور بنا کے اور سنوار کے کرتا ہے. دیکھیے ایک آدمی کی جنرل اسٹور کی دکان ہے تو بظاہر تو اگر وہ فجر کے بعد دکان کھول دیتا ہے، ناشتے کے لوگوں کو سامان دے رہا ہے، ضروریات کی چیزیں، دکھائی تو دے رہا کہ دوسروں کو دودھ سپلائی کر رہا ہے اور شکر اور ناشتے کی چیزیں. کتنا کوئی کہے کہ بھائی آپ تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، سویرے سویرے لوگوں کو دیکھیے ناشتہ سپلائی کر رہے ہیں، بڑھیا بڑھیا نا. تو وہ کیا اندر سے وہ سب کہے گا بھائی یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، دکھائی دے رہا دوسروں کو دے رہا ہوں. حالانکہ تو اگر کسی کسٹمر سے تھوڑا سا توتو بہ میں ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا چھوڑ دے گا اس کو، دکان بند کر دے گا وہ. کوئی تو ہوتا رہتا اپنا موت تک، بلکہ اپنے بچے کو بھی ٹرین کرے گا کہ تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، روٹی روزی کا انتظام رہے، حلال روٹی ملتی رہے. ویسے یہ دین کی محنت جس کو کہا گیا یہ ام الاعمال ہے، سارے خیر کے اعمال کی ماں ہے. ہمارے ہاں طب میں، ہم طب ہی پڑھاتے تھے اور اسی سے ریٹائر ہوئے، تو اس میں کہا جاتا ہے قبض جو ہے، قبض آدمی کانسٹیپیشن، یہ ام الامراض ہے. تو ایک حکیم صاحب تھے، وہ جو بھی مریض آتا تھا اس کو سنا، ایک سنا مکی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے دستاور، تو وہ ہر ایک کو پہلے وہ قبض کی دوا دیتے تھے اس کا پیٹ صاف ہو. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا حکیم سنا. سنا مکی. تو جیسے قبض جو ہے کہتے ہیں کہ ام الامراض ہے، اسی طریقے سے دیوبند کو کہا گیا ام المدارس ہے. کتنے مدرسے اسے وجود میں ہے، دیوبند دریا وہی بنا مولانا سب سے پہلے. تو یہ دین کی محنت جہاں پر ہوگی تو اس کے ذریعے سے سب خیر کی چیزیں وجود میں آئیں گی، سب چیزیں. ایسے ہی ہمارے یہاں علی گڑھ میں ہم کو 50-52 سال ہو گئے رہتے ہوئے، تقریباً جو ہے 15 سال کی عمر میں گئے تھے ہم 1970 میں پڑھنے کے لیے. اب وہیں پڑھا، وہیں پڑھایا، وہیں ہوں گے، ابھی بھی وہیں قیام ہے. تو پورے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں، کوئی پورے کیمپس میں ایک ناظرے کا بھی مکتب نہیں تھا، سب بچے پروفیسروں کے انگریزی اسکولوں میں ادھر ادھر پڑھتے تھے. اور یہ محنت شروع ہوئی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے نادر علی خان صاحب, جس مسجد جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے وہ گاؤں سے ایک حافظ لائے اپنا اور ناظرے کا مکتب شروع کرائے وہ, اور اس میں اپنے بچوں کو دان جماعت میں جو لوگ لگے اپنے بچوں کو حافظے میں ناظرے میں, تو اور وہ 10-10 روپے کے ممبر بنا رکھے تھے جس سے ان کی تنخواہ ہوگا. بعد میں وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی ملازم ہو گئے, مؤذن ہو گئے. اب یعنی 50 سال کے عرصے میں میں نے خود دیکھا کہ ماشاءاللہ جب یہ دین کی محنت ہوتی رہی ہوتی رہی تو 50 جگہ جو ہے حافظے کے اور ناظرے ہر مسجد میں تقریباً مکتب قائم ہو گیا, اور بڑے بڑے مدرسے دو تین مدرسے بن گئے بڑے بڑے جو ہے, جہاں سے عمل حفاظ اور عالم اور اس طریقے سے. اور جہاں اب ایک ایک ہمارا خود ایک محلہ ہے اس میں اتنے حفاظ ہیں کہ اب رمضان میں تو ایک ہی حافظ, تو چھوٹے سے محلے میں دسیوں جگہ قرآن فرض پڑھ کے لوگ اپنا قرآن کی ترتیب پوری کرتے ہیں, اتنے حفاظ ہو گئے کہ مسجدیں نہیں ملتی ان کو سنا نہیں. یہ صرف دین کی محنت کی برکت سے, اور بہت سی تبدیلیاں آئیں ماشاء اللہ الحمدللہ. تو ہر جگہ جہاں پر دین کی محنت صحیح نہج کے ساتھ ہوگی تو وہاں خیر کے اعمال وجود میں آئیں گے, یہ اللہ کا ضابطہ ہے, بشرطے کی محنت صحیح نہج پہ ہو, رسمی انداز سے نہ ہو رسم. ایک بار حضرت مولانا علی میاں صاحب تشریف لائے وہاں وہیں نادر صاحب کی مسجد جہاں نادر صاحب رہتے تھے اور ہمارے اور بزرگ اکثر آیا کرتے تھے وہاں, تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی پرانے ساتھیوں میں, میں خود تھا اس میں, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے, ان سے براہ راست انہوں نے ان کے خطوط مکاتب بھی چھپے ہیں جو مولانا نے لکھے تھے ان کو, تو بہت اللہ نے کام لیا ان سے عربوں میں بھی اور اس میں بھی عجم میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ بات مجھے یاد ہے اب تک, فرمایا کہ دیکھو اس کام کو رسم سے بچانا, یعنی اس میں رسمیت نہ آنے پائے, اگر اس میں رسمیت آ گئی, رسمی سروزہ رسمی گشت رسمی تعلیم رسمی چلہ, تو رسم کا نہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ اجر ملتا. رسم ایک رسومات جس سے ہوتی ہیں, بات دوسرے مذاہب میں بھی رسومات ہو جاتی ہیں, تو اس کام کو رسم سے بچانا ہے, رسم نہ بننے پائے. پھر انہوں نے مولانا نے مثال دی کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ دیمک, جیسے دیمک لگ جاتی نا لکڑی میں کتابوں میں اس میں اس میں, تو اس کے بچانے کے لیے اونٹ کی ہڈی اس میں رکھ دیتے, اونٹ کی ہڈی, تو جس سے وہ دیمک بھاگ جاتی تھی مر جاتی تھی. کہنے لگے ایک عرب نے ایسے اونٹ کی ہڈی رکھی تو وہ دیمک ایسی سخت جان تھی کہ ہڈی میں بھی پہنچ گئی, وہ اس میں وہ ہڈی میں بھی پہنچ گئی. اب وہ چکر میں کہ بھائی جو جس سے دیمک دور ہوتی تھی اس میں بھی پہنچ گئی, اب اس کا کیا علاج ہوگا ایسے. تو یہ محنت جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کرائی تھی اللہ نے ان سے شروع کرایا, اب اگر خدا نہ خواستہ اس میں بھی رسمیت آ گئی تو آپ سوچئے پھر کیا ہوگا امت کا اس طریقے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس چیز پر بہت زور, ایک بار امریکہ کناڈا کا جوڑ تھا وہاں حضرت کے آخری زمانے میں, فاروق بھائی ترجمان تھے اس میں, بات حضرت جی نے بات فرمائی بنائی نو الحسن صاحب نے, تو اس میں ان کی سوانح میں چھپا ہوا ہے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں آپ ان کا تذکرہ آتا ہے, اور انہوں نے ہی علی میاں صاحب کو مولانا منظور نعمانی صاحب کو مولانا الیاس صاحب کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ دہلوی کہتے تھے کہ حضرت دہلوی ان کے پاس جاؤ, وہ بہت ترقی کر رہے ماشاءاللہ روحانی اعتبار سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول تھا جب بھی میوات کا سفر ہوتا یا واپسی ہوتی تو ان کی خدمت میں اپنے قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے, اور وہ حضرت بھی تشریف لایا کرتے تھے وہاں پر دلی. جس وقت یہ لوگ پڑھ رہے تھے مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو ایک بار حضرت سے فرمایا کہ ان بچوں سے بھی تو کام لیا کریے کچھ، مولانا ریاض صاحب سے انہوں نے فرمایا، اور پھر کہا کہ بچوں تم لوگ خدمت کیا کرو، خدمت اس طریقے سے چلے گئے. پھر حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو مشورے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار بنائے گئے. پہلا سفر ہوا میوات کا مشورے سے، تو یہ بھی خود سب قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے. وہاں مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے دیکھ کے، اور کہا کہ بھائی تم لوگوں نے تو بہت ترقی کر لی تم دونوں نے روحانی اعتبار سے، ان کو ہوا ہوگا جو بھی کشید رہا. تو حضرت مولانا یوسف صاحب تو خاموش رہے. مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا، یہ پورا واقعہ لکھا ہوا، کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت، انہوں نے پوچھا حضرت نے کون سا وظیفہ بتایا تھا کہ تم لوگوں نے بہت ترقی کر لی روحانی طور. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت کوئی خاص وظیفہ تو بتایا نہیں تھا، دو باتیں بتائی تھی حضرت جی نے، ایک تو وہی جو آپ نے کہا تھا خدمت کیا کرو خدمت، اور دوسرے حضرت نے ہم کو خاص طور سے یہ بتایا تھا کہ جو عمل کرو سب سے پہلے اس کے فضائل کو سوچو، اس کا استحضار کرو ملے گا کیا اس عمل پر، اور پھر اس پر یقین کر کے اس عمل کو کرو تو وہ عمل رسم سے بچ جائے گا اور جاندار بن جائے گا اور بوجھ نہیں بن، اس کو کہتے ہیں احتساب، احتسابن و ایمانن، یہ دو چیزیں ہیں. اس پہ بہت زور دیتے تھے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو عمل کریں سب سے پہلے اس کے فضائل کو ہم استحضار کریں. اب جیسے یہ دین کی مجلس ہے، مذاکرے کی مجلس ہے، تو آدمی اگر یہ سوچے کہ اس میں ملے گا کیا ہے نا، تو ہم لوگ بیان بھی کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جب اب یہاں ماشاء اللہ دیکھیے پڑوس کے ملک سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے قربانی دے کے آئے ہوئے ہیں، جب مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے لوگ آ کے دین کی نسبت پر جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور دین کی فکر کرنا ہو اور تذکیر کے لیے جمع ہوں، تو کتنے بڑے بڑے فائدے اس میں لکھے ہیں کہ تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیا نفع ہوگا؟ ایمان میں ترقی ہوگی، اگر آدمی اس میں بیٹھے گا تو اس کے ایمان میں ترقی ہوگی، دین کی فکروں میں اضافہ ہوگا. دین کی فکر انبیاء کی فکر ہے، اگر اس کا کسی کو دین کی فکر اور امت کی فکر، انسانیت کی فکر آ جائے تو یہ ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی. ایک چیٹی جو کتنی ادنا سی مخلوق ہے، اس کے اندر یہ فکر آ گئی کہ اپنی چیٹیوں کو گش کر کے ابیلوں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تھا، آپ دیکھیں سورت نمل، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی. ہم اور آپ کو اللہ نے یہ فکر کا جو سرمایہ دیا ہے، اگر یہ دین کی نسبت پر استعمال ہو تو کتنا قیمتی بن جائیں گے. تو ایسی مجالس میں جب ہم بیٹھیں گے، ایمان میں ترقی ہوگی، فکروں میں اضافہ ہوگا، کام کی فہم اور سمجھ پیدا ہوگی. تفصیل آدمی جب محتاج بن کر کے بیٹھے گا، اور دوسرے آخرت کی فکر آئے گی. حضرت جی فرماتے تھے ہمارا سب سے بڑا مرض یہ ہے دنیا کی فکر اور چیزوں کا شوق، حالانکہ دنیا فانی ہے. جیسا پورا بیان رات کیسا ہوا، دنیا چھوڑ کے جانا نہیں، آخرت دائمی ہے، باقی ہے. حضرت فرماتے تھے آج ہمارا سب سے بڑا روحانی یہ مرض ہے دنیا کی فکر اور چیزوں کا شوق. چیزیں مٹی سے بنی ہے، مٹی میں مل جائیں گی، ہر چیز کا وجود مٹی سے ہے اور آخر انتہا بھی مٹی، کوئی بھی چیز ہو. اس کام کے ذریعے جب ایسی مجالس میں آدمی بیٹھے گا تو آخرت کی فکر آئے گی اور عمل کا شوق پیدا ہوگا. عمل آدمی کے گلے کا ہار ہوتا ہے، اچھا عمل ہو برا اس کے ساتھ رہے گا، اور آخرت کی فکر آ جائے تو یہ اتنی مبارک فکر ہے، فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آخرت کی فکر آ گئی اب کوئی اس کو بڑے سے بڑا مفسد گمراہ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی چیز ہے مرنے کیسا یعنی کیسے ایمان پر خاتمہ ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, اسرات پر کیا ہوگا, جہنم سے کیسے بچاؤ ہوگا. اگر یہ فکر آ جائے تو آدمی گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا آدمی, اور ہر خیر کا کام کرنا آسان ہو جائے گا ہر چیز پر فکر آخرت. اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. لکھا ہے کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت غالب آ جائے بڑے سے بڑے پیر و مرشد اس کو ہدایت پہ نہیں ڈال سکتے. اتنی خطرناک بیماری ہے حب الدنیا, دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے, ہر برائی کی کنجی. اور تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اب اگر یہ اور آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم سب بخش دیے گئے, تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں, یہ سب دین کی مجالس میں شرکت کرنے کے فائدے ہیں بڑے بڑے. ہے نا دیکھ, اگر یہ فائدے مستحضر ہوں آدمی کو اور یقین ہو تو آدمی جیسے کہتے ہیں نا کہ لوہا جو ہے مقناطیس کی طرف کھینچ کے آتا ہے, ایسے کھینچ کے آئے گا آدمی اسی مجلس کی طرف بیٹھے اتر, آدمی اس میں شریک ہوگا کہ یہ کتنا بات, اور دور دور سے سفر کر کے آئے گا. اگر یہ فضائل ذہن میں ہوں کہ ملے گا کیا ہمارے پاس, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے بس یہ دو باتیں فرمائی تھیں, خدمت اور احتساب اور یقین کے ساتھ عمل کو کرنا. یہ روح ہے یعنی عمل کی روح. اگر یہ چیز فائدے جس چیز کا دیکھیے فائدے سامنے ہوتا ہے تو آدمی اس کو جو ہے نا بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا آدمی کو اگر اس کے فائدے سامنے ہوں. ہمارے یہاں بھی جیسے یہاں بہت سے لوگ یہاں ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, تو ہماری طرف کے لوگ گلف میں, دبئی میں, قطر میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے یو پی سے, اور وہاں اب وہاں ظاہر ہے اپنا روٹی روزی کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب واقعہ سنا رہے تھے کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, تو ان کا جو مینیجر تھا اس نے کہا دیکھو اس کمپنی میں ورک لوڈ زیادہ ہے, اگر آپ چار گھنٹے اور کر لو تو آپ کو ڈبل تنخواہ ملے گی, جتنی سیلری ہے اس کا دونا ہو جائے گی. اب انہوں نے منع کر دیا کہ صاحب میں آٹھ گھنٹے تھک جاتا ہوں, چار گھنٹے اور کام کر پاؤں گا, بارہ گھنٹے ڈیوٹی بہت مشکل ہوگی. وہ آ کے انہوں نے گھر پہ اپنے تذکرہ کر دیا بیوی بچوں سے. اب ان کی بیوی بھی اور بچے بھی کہہ رہے آپ نے تو بڑا غلط کیا والد صاحب, بیوی کہہ رہے ہیں آپ نے تو آپ کو تو قبول کر لینا چاہیے تھا, اور بچہ کہنے لگا ہم فجر سے پہلے آپ کو تیار کر کے ڈراپ کرائیں گے, بیوی کہنے لگی میں ناشتہ آپ کو فجر سے پہلے تیار کر کے دے دوں گی, اور ان کو اتنی ترغیب اگر آپ کر لیجئے تو ہم لوگ کو مکان بھی بن جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی, اور اتنی اور اتنا ان کو تیار کیا ہے کہ تیار کر لیا بھی بچوں نے سب کہ جا کے انہوں نے جوائن کر لیا. تو کس چیز نے آمادہ کیا فائدہ جو آدمی اب وہ بارہ گھنٹے میں تیار ہو گئے کام کرنے کے لیے اس طریقے سے. تو اصل چیز جو ہے نا عمل کا فائدہ اگر ذہن میں رہے ملے گا کیا اس طریقے سے, تو آدمی پھر اس پر ترقی کرتا رہتا ہے اس کے اندر. تو مولانا نے فرمایا کہ اس عمل کو رسم سے بچانا ہے. رسم جیسے ہمارے بزرگ مثال دے رہے تھے کہ دیکھیں ڈرائنگ روم میں رکھے رہتے ہیں سیب اور آم بہت سے مٹی کے یا پلاسٹک کے بنے, بالکل لگتا ہے کہ ویسے ہی ایک دم, بعض دفعہ دھوکھا ہو جاتا ہے آدمی کھانے کے چکر پڑ جاتا ہے بڑا اچھا سیب کھا لو, لیکن وہ کھائے گا تو کیا حشر ہوگا اس کا, کچھ نہیں اس کے اندر. تو اور لیکن حقیقت والا سیب ہو, حقیقت والا لیمو ہو, حقیقت والا پھل ہو, تو اس کے اندر رس ہوگا, خوشبو ہوگی, اس کے اندر انرجی ملے گی, سب چیزیں. تو اسی طریقے سے یہ اعمال جو ہے نا اس کے اندر اللہ نے زبردست تاثیر رکھی ہے. دعوت کی الگ تاثیر ہے, مشورے کی الگ تاثیر ہے, ڈھائی گھنٹے کی الگ تاثیر ہے, فضائل کی کتابوں کی الگ تاثیر ہے, نماز کی الگ تاثیر ہے, روزے کی الگ تاثیر ہے, حج کی الگ تاثیر ہے, سب بیان کی گئی کتابوں میں. نماز کی تاثیر کیا بیان کی گئی؟ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ نماز تمام فواہشات و منکرات سے روک دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز صحیح پڑھی جائے گی بنا کے اور سنوار کے تو وہ تمام برائیوں سے روک دے گی سوام. یہ نماز کی تاثیر ہے. حج اگر صحیح طریقے سے ہو تو حاجی فقیر نہیں ہوتا, گناہ سے ایسے ماں جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. زکات اگر صحیح طریقے سے مال محفوظ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے برکت ڈال دیں گے, ہے نا انسان. جیسے صدقے کی تاثیرات بتائی نا مولانا نے, کتنے فوائد بتائے صدقے. ایسے جو یہ دعوت کے جو اعمال ہیں ابھی انشاءاللہ اور مجبور رہا ہے, پانچ اعمال کا اس وقت یہ ہوا تھا کہ مقامی کام کا مذاکرہ, تو اس لیے تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کی کہ ایک تو اس محنت کو اپنے لیے کرنا ہے ہمیں, اپنے لیے. ہمارے علی گڑھ میں بہت سے پورے ہندوستان سے بلکہ ملکوں سے لوگ پڑھتے ہیں, تو ایک نوجوان ایم بی اے کر کے اور علی گڑھ چھوڑ کے جانے لگے بمبئی. بمبئی ان کا تقرر ہو گیا, بمبئی کے رہنے والے. تو میرے پاس آئے اور کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیجئے, میں جا رہا ہوں علی گڑھ چھوڑ کے, اب یہیں پڑھا یہیں ہم جماعت پہ لگے. اب بمبئی تو ظاہر ہے آدمیوں کا ایک پورا ملک ہے, جیسے وہاں تو آدمی ظاہر ہے ہر آدمی مشغول ہے. میں نے بس ان سے عرض کیا کہ دیکھو ایسا ہے, علی گڑھ تو چھوٹی سی جگہ ہے, یہاں تو بہت سی فکر کرنے والے لوگ اور یہاں ایک مخصوص ماحول ہے. بمبئی تو سمندر ہے بالکل, وہاں اگر کوئی گش کرے نہ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں, تین دن لگائے نہ لگائے کوئی دیکھنے والا نہیں, چلہ اس کا لگا ہے نہ لگا کوئی دیکھنے والا نہیں, ہے نا. نماز جماعت سے پڑھی ہے نہیں پڑھی کوئی پوچھنے والا نہیں, وہاں تو ہر آدمی مشغول ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ آپ یہ ہر وقت سوچتے رہو کہ یہ جو کام ہے میں اپنے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے کروں گا. اگر میں چلہ لگاؤں گا تو اپنے لیے آخرت بنے گی میری, جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اپنے لیے اسے میری آخرت بنے گی, ہے نا. جو بھی میں کام کروں گا, جماعت کی نصرت کروں گا یا ڈھائی گھنٹے لگاؤں گا تو اپنے لیے کروں گا. تو بہرحال وہ چلے گئے یہاں سے. بیچ میں ہمارے بھائی وغیرہ وہاں رہتے ہیں, اکثر بمبئی آنا جانا ہوتا, تو وہ آتے ہیں ملنے کے لیے جب بھی. بہت ماشاء پروفیسر ہے وہ اب تو. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب یہاں آنے کے بعد بعض دفعہ شیطان نے بہت بہکانے کی کوشش کی کہ بھائی چھوڑو, بعض دفعہ بعض ساتھیوں سے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آدمی کو. تو کہنے لگے بعض دفعہ شیطان نے وسوسہ ڈالا, ارے بھائی چھوڑو اس کو کام, کہیں بیت ہو جاؤ, کہیں کچھ کر لو, کوئی اور چیز کر لو, اصلاح ہو جائے گی, کیا اپنا ہے. تو لیکن وہ جملہ آپ کا یاد آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اپنے لیے کرنا, تو میں سمجھ جاتا ہوں, وہ چلتا رہتا ہوں اپنا. تو یہ کام اگر آدمی سوچے گا کہ میری آخرت بنانے کے لیے ہے, میری یہ میری ذمہ داری ہے, اس سے مجھے بھی ہدایت ملے گی, میری نسلوں کو بھی ہدایت ملے گی اور میرے بچے بھی دین پر قائم رہیں گے اور عافیت رہے گی. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ انصرکم, جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد فرمائیں گے. تو میں سمجھ جاتا ہوں. تو جو اس محنت کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی زندگی بھر کرتا رہے گا. 2001 میں ہماری جماعت گئی امریکہ, چھ آدمی کی جماعت تھی, یونیورسٹی کے سب پروفیسر اور پڑھنے. تو وہاں لاس انجلس میں جب ہم لوگ اترے تو چھ گاڑیاں آئی ہوئی تھیں استقبال کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب ایک ایک پہ بیٹھ جائے, تاکہ اگر ایک سب دو پہ بیٹھ جائیں تو باقی لوگ بےچارے آئے اتنی بہن. تو مجھ کو جس پہ بٹھایا تو وہ حیدرآباد کے تھے, ایک انجینئر. ان کی شکل دیکھ کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ جو گاڑی لے کے آئے تھے ان کا نام تھا ریاض الدین, وہی سیٹل تھے انجینئر وغیرہ تھے, اور ان کے ایک چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی تھے, وہ پی ایچ ڈی کیا تھا علی گڑھ, ان کا نام تھا رفیع الدین. تو میں نے کہا کہ آپ ان کے بھائی ہو رفیع الدین کے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں, آپ نے کیسے پہچان لی؟ मैंने कहा भाई हम लोग आदमी ही देखते हैं, शक्ल से भी मिलती जुलती आपकी जो है, कहा मैं उन्हीं का सगा भाई हूं। अब वो छोड़ करके फिर हम लोगों को लॉस एंजलिस के बरकस पर वो गायब हो गए। तो वहां के जो अमीर साहब थे बर्मा के, अकबाल भोलाद साहब, वो कहने लगे हमने जो भेजा था उनको वो 3 साल से रूठे हुए हैं दिमाग के काम से रूठे, और वो इतने अकीमती आदमी थे कि अपने घर में जमात को ठहराते थे पत्नी देने से, छोटी सी फैमिली एक कमरे में उनकी फैमिली, बाकी कमरे जमात पर 10-10 दिन जमात काम करती थी, ऐसे आदमी कीमती। और जो जोड़ होता था पुरानों का तो ये इनके साथ एक टीम थी, जमात थी जो 10-10 हजार आदमियों का खाना पका लेते मैनेज करके, अमरीका का नाना आप सोचिए, ऐसे कीमती आदमी और उनके साथ ऐसी जमात बनी हुई थी। लेकिन मालूम हुआ एक जोड़ में किसी से इनको थोड़ा सा वो हो गया, टुटू में ये कोई पठान साहब थे, उनसे पठान तो रहेगा कोई कर्म से, अब वो मालूम उन्होंने उनको ऐसी सख्त बात कह दी जिससे वो रूठ गए बिल्कुल और सब छोड़ दिया उन्होंने, न हफ्तेवारी इज्तिमा में आते न माल हुआ न गश शरीफ होते न वो पिंडी लगाते, एकदम रूठ के बैठ गए। तो हमने इसलिए भेजा है ताकि अलीगढ़ से मुनासिबत उनके भाई की ताकि हो सकता फिर चल पड़े। खैर वो हम लोग फिर उनके मिलने गए, उसे बुलाया उनको और उनको बुलाया और उनकी हमने तश्कील की भाई हमारे साथ अपनी गाड़ी से ले चलो हमें 3 दिन सैन डिया हुआ दूसरे शहर, और वो खैर तैयार हो गए ताल्लुक 5 दफा मुनासिबत अपनी गाड़ी में लेके चले। और फिर बार बार ये मुजाकरा होता रहा इसमें कि भाई ये काम तो अपने लिए है, आप रूठ गए तो नुकसान किसका हुआ ये बताओ। मैंने कहा कि ये बताओ आप जो जॉब कर रहे हो या कंप्यूटर का काम कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, अगर किसी कस्टमर से आपने छोड़ दिया काम हो तो नहीं छोड़ा, तो मैंने कहा इसको क्यों छोड़ दिया। खैर उनको एहसास हुआ, फिर वो 3 दिन वहां जाके लगाया, फिर मुस्तकिल नुसरत में उनके भाई डॉक्टर थे उनसे जाके मिलाया, फिर दिखाया देखिए हम यहां गश्त करते थे यहां दूसरा गश्त करते थे, और बहुत उनको फिर एहसास हुआ। फिर वहां पर जोड़ था वहां पर सैन फ्रांसिस्को में, तो उन्होंने हमारी जमात को खुद साथ में 2 गाड़ियों में अरेंज करके लेके चले वहां से ला सके। उनकी गाड़ी इकबाल एक हिरन से टकरा गई मालूम, अल्लाह ने बचा दिया, कोई थोड़ा गाड़ी डैमेज हुआ लेकिन सब बच गए, पर फिर वो चल पड़े माशाल्लाह। उनको एहसास हो गया, बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। ये इसलिए मैं सुना रहा हूं कि शैतान इस लाइन से बहुत से लोगों को बैठा देता और कि जरा सा किसी से ऊंच नीच हुई और आदमी रूठ के घर से बैठ जाता, और वो कीमती से कीमती साथी उनकी सलाहियतें जो है जो दीन पर लगना चाहिए मालूम हुआ वो रुक जाती। इसलिए इसमें कहते हैं ना कि जो आदमी अपने लिए हमेशा सोचता रहे कि भाई मैं तो इसमें अपने लिए लगाऊं और अपने लिए लगाऊं ऐसे जो है तो वो चलता ही रहेगा। बहरीन हमारी जमात 20 दिन के लिए गई, बहुत दिनों के बाद वीजा मिला था, छोटी सी जमात, तो वहां खूब मुजाकिरे हुए मकामी काम से, तो वहां के एक जिम्मेदार जो थे पड़ोस मुल्क के वो मिल गए रावी नीच से, वहां मुझे लेके बैठ गए, कहने लगे आपकी जमात आई थी मुजाकिरे से हम लोगों को बड़ा फायदा हुआ, फिर हमने खुद जोड़ जोड़ करके साथियों से खूब मजाकर रखा और इस पर हमने बहुत फोकस किया कि भाई ये काम अपने लिए है। तो कहने लगे कि फिर हमने साथियों को बताया कि देखो जो काम अपने लिए करता है आदमी, जैसे मकान अपना बनाना हो तो कितना नक्शा बनाएगा आर्किटेक्ट, भाई यहां किचन ऐसा हो, ड्राइंग रूम ऐसा हो, बेडरूम ऐसा हो, वेंटिलेशन ऐसा हो, खुद रहना है उसको। और गोश्त खरीदने जाएगा दुकान से तो देखिए कैसा वे मुझे अपने फैमिली के लिए मेहमान के लिए गोश्त खरीदना है, हर बोटी छांट के लेगा, होता ही नहीं होता है अपने लिए। और उसी तरीके से कपड़े बनवाएगा तो देख के कैसे अपना छांट के कपड़े, टेलर के पास जाएगा भे सही नाप लेना बिल्कुल इस तरीके। तो जो भी काम आदमी करता है ना अपने लिए तो उसको खूब बना के संवार के, तो ये काम तो हमारे आखिरत बनाने के लिए, जो आखिरत हमेशा की जिंदगी है उससे हमारी आखिरत बनेगी, तो उसको कितना हमें बना के और संवार के और इस तरीके से करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर मुझको लेके बैठ गए, कहने लगे ये बताइए कि आप 5 काम का जो मुजाकरा हुआ था अभी होगा इंशाल्लाह, کہ اس میں سب سے ضروری کون سا ہے. تو میں نے کہا بھائی پانچ کا آپ سبھی ضروری ہے, مشورہ بھی ضروری ہے, گھر کی تعلیم و مسجد کی تعلیم بھی ضروری ہے, ڈھائی گھنٹے بھی ضروری ہیں, دونوں گشت بھی ریل کی ہڈی کی طرح ہیں, اور سروزہ بھی ضروری ہے. کہنے لگے نہیں یہ پانچ انگلیاں برابر ہیں کیا؟ میں نے کہا برابر. کہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ انگلی کون سی ہے؟ میں نے کہا انگوٹھا. کہاں کا ٹھیک بتایا. کہا اگر انگوٹھا کٹ جائے تو کیا ہوگا چار انگلیوں کا, یہ بتائیے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے, ایک صاحب تھے ان کے دونوں انگوٹھے کٹ گئے تھے تو وہ بیچارے روتے تھے, معلوم ہوا کمر بند بھی نہیں باندھ پاتے سیدھے, اور لوٹا بھی نہیں اٹھا سکتے ایسے جو. تو انہوں نے کہا کہ جیسے جو ہے پانچ انگلیوں میں انگوٹھا ضروری ہے, ایسے پانچ اعمال میں ڈھائی گھنٹے انگوٹھے کی طرح سے ہے, ڈھائی گھنٹے کی محنت. اگر یہ کٹ جائے گی ڈھائی گھنٹے روزانہ کی جو محنت ہے گھر گھر کی فرد فرد کی, تو یوں سمجھے انگوٹھا کٹ گیا, پھر سب چاروں چیزیں رسمی بن جائیں گی, رسم بن جائیں گی بالکل. اور اگر انگوٹھا سلامت ہے تو ایک انگلی بھی اگر جڑ جائے گی تو دیکھیے اٹھا لیا آدمی, اسپون سے کھا لے گا آدمی, قوت آ جائے گی انگوٹھے, دو انگلی جڑ جائے گی اور کھانا کھا لے گا آدمی اس سے روٹی کو, اور تین انگلی جڑ جائے اور قوت بڑھ جائے گی, چاول بھی کھا لے گا حلوا بھی کھا لے گا سب, اور چاروں انگلیاں اگر اس سے جڑ جائے تو آدمی دوسرے کو سہارا بھی دے لے گا, سپورٹ بھی دے لے گا, بوجھ بھی اٹھا لے گا, ایسے جو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈھائی گھنٹے ہیں یہ انگوٹھے کی طرح سے, جہاں ڈھائی گھنٹے اگر صحیح ہوں گے وہاں ہر چیز ترقی کرے گی, مسجد کی جماعت بھی بڑھتی جائے گی, روزہ بھی کافی نکلیں گے, چلہ کی جماعتیں بھی نکلیں گی, غیر ملکی جماعتیں بھی نکلیں گی, نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی, گشت پہلا گشت بھی جاندار ہوگا, دوسرا گشت بھی جاندار ہوگا, اور ہر چیز میں اضافہ ہوگا ہر چیز میں. تو آج جو سب سے بڑا جو کہتے ہیں کام کو جو نقصان ہوا وہ ڈھائی گھنٹے کی محنت ختم ہوگی, ڈھائی گھنٹے کی جیسے محنت ہونا چاہیے, جس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں رسمی بنتی جا رہی ہیں, اور جس سے زندگیوں میں بدلاؤ آنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے, وہ نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا. اسی لیے بار بار اس پر ترغیب ہر جو ہے نا ہر جوڑ میں ہر جگہ جو ہے مقامی کام کی بات یعنی مذاکرے کے طور پر کہی جاتی ہے. پانچ کام تو سبھی ہی جانتے ہیں, سب پرانے ساتھی ہیں ملکوں سے آئے ہوئے سارے, کون نہیں جانتا پانچ کام, بیان بھی کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے نا کہ ہمارا ذہن لے لے اس کو جو ہے کہ ہمیں کرنا ہے اس کو, اور اپنی ذات سے اگر کرنا شروع کر دے اگر آدمی تو اس کے ساتھ قافلہ بن جائے گا. ایک آدمی اگر کسی مسجد میں طے کر لے کہ بھائی مجھے ڈھائی گھنٹے لگانا ہے, مجھے اپنا سہر روزہ جماعت بنانی ہے, مجھے دوسرے گشت میں جانا ہے, وہ خود کھڑا ہو کے اور دوسروں کو ترغیب دے کہ بھائی چلو میں دوسرا گشت ہے, فون کر رہا ہوں دوسرا گشت ہے چلو میں چل رہا ہوں, اور بھائی سہر روزہ ہے ہمارے یہاں, ایک قصبہ ہے علی گڑھ کے وہ گنور بدایوں ڈسٹرکٹ میں, تو وہاں ایک حاجی صاحب تھے, ابھی وہاں جماعت ہمارے یہاں کام کر رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے اتنے بزرگ آدمی تھے مولانا علی میاں صاحب والے سے تعلق تھا, کہ معلوم ہوا کہ وہ جب تین دن لگانا ہوتا بستر بنا رہتا تھا, اور تین دن جب ہفتہ ہوتا تھا تو کہتے بھائی چلو بھائی چلو 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 میں تین دن میں جا رہا ہوں, میں تین دن, اور ان کے ساتھ بیسوں آدمی تیار ہو جاتے, چلتے چلتے تیار ہو جاتے, بھائی حاجی صاحب جا رہے ہیں, حاجی صاحب جا رہے ہیں, چلو سر روزہ لگانا, ایسے جماعت بن جاتی تھی. تو کسی نے کہا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا ہے. اگر آدمی ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے کسی عمل پر کہ بھائی چلو میں چل رہا ہوں, اور چلنے کی آواز لگائے, تقریر کرنے کی نہیں کی, اس میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تقریر کی تھی اور کارواں بن گیا, چلنے کا لفظ ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. تو اگر کوئی ایک مسجد میں اگر ایک ساتھی بھی طے کر لے کہ مجھے ڈھائی گھنٹے لگانا ہے اور دوسروں کو ترغیب دے بھائی چلو بھائی چلو بھائی ڈھائی گھنٹے لگانے, یہ چلے میں جانا ہے, یہ سہروزہ میں جانا, اب قافلہ بن جائے گا اس کے ساتھ. اسی لیے ہمارے ہاں ایک حکیم صاحب تھے, وہ کہتے تھے اب نکلو نکلو کی آواز مت لگاؤ, چلو چلو کی آواز, چلو چلو چلو, تین دن میں چلو, چلے میں چلو, دوسرے گشت میں چلو, ہے نا, ڈھائی گھنٹے میں چلو, اس طریقے سے. تو اگر عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے, عمل سے عمل سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ہے نا, دیکھیے جس چیز کی نبی دعوت دیتے تھے سب سے پہلے خود اس کا اہتمام فرماتے تھے. اب پوری سیرت دیکھیں آپ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ترغیب دی کلمے کے بعد, تو آپ دیکھیے آپ نے خود کتنا نماز کا اہتمام فرمایا, یعنی نفلی نماز اتنی لمبی پڑھی کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا, پاؤں مبارک پر ورم آ جا رہے, اور جماعت کا اہتمام اتنا کیا کہ بخار کی حالت میں بیماری میں دو آدمی کے سہارے سے جا کے جماعت میں شریک ہو رہے, اور آخری وصیت کر کے جا رہے ہیں جو دنیا سے جو پردہ فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں. خرچ کرنے کی ترغیب دی تو اتنا خرچ کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, بھی غزوہ حنین میں پوری وادی بھری ہوئی تھی جانوروں سے, بھیڑ بکری جو مال غنیمت پہ آئی تھی, اور ایک وہ جو قریش کے سردار تھے صفوان بن عمیر, وہ دیکھ رہے کہ اتنا, کہا تمہیں پسند ہے جاؤ تم سب دے دیا, تو وہ کہنے لگے نبی کے علاوہ کوئی خرچ اتنا کر ہی نہیں سکتا جو ہے, اور کلمہ پڑھ لیا. اس طریقے سے خندق کھودنے کا مشورہ ہوا تو خود آپ بنفس نفسی شریک ہیں, پیٹ پر پتھر بنے ہوئے صحابہ کے تو آپ کے شکم مبارک پر دو پتھر بنے ہوئے, یہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے, نبیوں والا کام. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ نبوت والے مزاج کے ساتھ چلے گا یہ کام, نبوت والے, نبوت کا مزاج کیا ہے, نبی جس چیز کی دعوت دیتے تھے خود اس کا اہتمام, سب سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے, سب سے زیادہ. ہمارے بزرگوں میں گجرات کے یہ ہیں, نام لینا مناسب, وہ فرما رہے تھے ہمارا سفر ہوا پہلے بھی ان کے ساتھ, آج کل دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک مدرسے کے ساتھی جو مدرسے کے سفیر ہیں دلی آتے تھے تو مولانا کے یہاں ٹھہرتے تھے, مولانا کہہ رہے میں نے بھی کبھی رسید کٹا دیا کرتا تھا ان کے مدرسے کی, اور بیچارے بڑی محنت کرتے مدرسے کے لیے, چندہ وصولنا بہت مشکل کام ہوتا رمضان میں گرمی سردی میں. تو ایک دن جو ہے وہ کہنے لگے, میں نے ان سے پوچھا, بے تکلف تھے پڑھائی کے زمانے, میں نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے یہ مدرسہ آپ کو تو بہت عزیز ہوگا, کہنے صاحب جان سے زیادہ عزیز ہے مجھے تو یہ مدرسہ, میں اس کے لیے اتنی قربانی دھکے کھاتا ہوں, گرمی سردی برداشت کرتا ہوں, رمضان میں سفر کرتا ہوں, تو کتنا مجھے عزیز ہوگا. تو وہ رسیدیں جو کٹی ہوئی تھیں وہ الٹ پلٹ کے مولانا دیکھنے لگے کہ بھائی کیا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں, کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مدرسہ آپ کو جان سے زیادہ عزیز ہے آپ نے بھی کوئی رسید کٹائی ہے اس کے لیے, اپنی رسید بھی کاٹی ہے کوئی یا دوسروں کی کٹاتے رہے, وہ چکر میں آ گئے بالکل. کہنے ارے بھائی تم 5000 کی نہیں کٹا سکتے تو کم سے 50 کی تو کٹا سکتے ہو, 10 روپے کی تو کٹا سکتے ہو, یہ گر کی کہنے اگر آپ 10 کی کٹاؤ گے تو اس کا اثر دوسروں کو پڑے گا اس چیز کو. تو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے بھی کٹانا چاہیے اس طریقے. ایک صاحب آسٹریلیا سے آئے بریزبین سے, ہمارے ساتھ چلے میں بھیج دیا ان کو میرٹھ, میں ساتھ تھا, وہ لوٹ کر کے گئے تو مولانا احمد ڈار صاحب انہیں سے ملے, پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے, وہ سائنٹسٹ تھے بنگلہ دیش کے بہت بڑے فکر مند وہاں کے, کہنے لگے حضرت اتنی مشغولی رہتی ہے مرکز کے کاموں کی کہ سر کھچانے کی توفیق دے وہ فرصت نہیں ہے, جماعتیں آتی ہیں پھر وہاں کا کام اور بالکل فرصت نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے, اب وہ چپ, کہا یہ بتاؤ تمہارے محلے میں گشت ہوتا ہے, وہ چپ. تو तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये बताओ, ये सारी आप अपनी कुर्बानी दे रहे हो आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में रह के, और तो काहे के लिए कर रहे थे? करूं कि हजरत इसलिए कि अल्लाह का दीन दुनिया में आम हो जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आम हो जाए। कहने लगे माशाल्लाह बड़ी ऊंची नीयत की है आपने, सारी दुनिया को जरूरत है लेकिन आपके घर में जरूरत नहीं है, अभी आपके बीवी बच्चों को जरूरत नहीं है और आपके महल्ले में जरूरत नहीं है। वो समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे, कहने लगे हजरत बस माफ कीजिएगा मैं समझ गया इशारा, समझदार के लिए इशारा काफी, अब मैं सबसे पहले जाके अपने घर की तालीम का इंतजाम करूंगा और अपने गश्त की तरतीब बनाऊंगा, फिर बाद में दूसरे तकाजे देखूं। हम लोग गए वहां पर, फिर अल्लाह का ऐसा तौफीक हुई कि उसके बाद जाना हुआ ऑस्ट्रेलिया हमारा, वहीं ब्रिस्बेन गए हम, तो वाकई देखा उनको माशाल्लाह, वो इतना नहीं, उन्होंने अपने घर में उनकी बीवी का भी वक्त लगवाया और मालूम हुआ कि पूरा माहौल जमा, बीवी बीमार थी, कभी बीवी देखने जाते कभी हमारे पास आते, और पूरा जो है माशाल्लाह बड़ी नुसरत की, और उनकी बीवी बड़ी अच्छी हालत में फिर उनका इंतकाल हुआ, काम में लग गई मौलाना के जरा सा मुतवज्जे करने पर इस तरीके से। तो असल चीज जो है ना, हजरत जी से किसी ने पूछा कि पुराने आदमी की पहचान क्या है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा, मौला इनामुल हसन साहब से पूछा, हजरत ने फरमाया उसकी मस्जिद देखो, उसकी मस्जिद बताएगी, उसकी मस्जिद बताएगी, जिस मस्जिद में का वो फर्द है, मस्जिद वाल जमात है ना, कहा है मस्जिद वाल जमात, वो मस्जिद बताएगी कि वो उसकी कितनी उसमें शिरकत हो रही है, ढाई घंटे में गश्त में दूसरे गश्त में, अखलाक उसके कैसे हैं महल्ले वालों के साथ, ये बताएगी मस्जिद उसकी, यह है काट कर, ये नहीं कि कितनी कुर्बानी दे दी, इतने सफर कर लिए और इतना अच्छा बयान कर लेते हैं, मस्जिद बताएगी हजरत जी रहमतुल्लाह। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये तो एक काम है जो है, देखिए एक काम, और ये एक अमली काम है, अमल, अमल से जिंदा होता है, अमल से जिंदा होता है। किसी ने हजरत जी से पूछा कि हजरत हमारे महीने में 10 दिन लग जाते हैं तकाजों पर, यहां जोड़ वहां जोड़ यहां जोड़, तो कहा कि हमारे लिए क्या सरोजा फिर भी जरूरी है? हजरत ने फरमाया भाई ये 10 दिन जो तुम लगा रहे हो इससे तुम्हें अजर मिलेगा, इलाके का काम खड़ा होगा, लेकिन ये 3 दिन तो अपनी इसलाह के लिए है, अपनी इसलाह तो जरूरी है, अपनी इसलाह के लिए 3 दिन अपनी जमात बनाना और उसको ले जाकर उमूमी अंदाज से सहरोजा लगाना, इसमें जो आदमी की तरक्की होती है वो जाहिर होगी, तकाजों पर जाने में थोड़ी होगी वो तरक्की। इस तरीके से अपना गश्त जो करेगा आदमी महल्ले का, अपना गश्त, उससे जो इसलाह होगी वो दूसरे अमल से थोड़ी होगी। गश्त जो है सबसे मुश्किल काम गश्त है अपने महल्ले का आदमी, और नफ्स आमादा नहीं होता अपने इसके ऊपर। तो ये जो काम है कह रहे हैं ना कि देखिए ये तो बहुत ही, ये जो बुनियादी बुनियादी ये कहते हैं असासी काम है, जो गश्त है, तालीम है, मशवरा है ना, ढाई घंटे की मेहनत है, ये बुनियादी काम है जो मौलाना निजात साहब रहमतुल्लाह ने, जिससे इमारत की बुनियाद होती है। एक अरब आए हमारे यहां मक्का मुअज्जमा के, ये डिस्प्यूट होने के बाद अलीगढ़ रहे, फिर देवबंद भी गए हमारे, और मसालियत कराने में भी पेश पेश रहे वो, तो हम उनसे कहा कि आप वो यूनिवर्सिटी हमने पूरी दिखाई उनको, कहा कि वो जमात को जो बंद किया था, पंखे चला दिए थे मेवात की जमात को लड़कों ने, वो जगह दिखाओ हमें। पहली जमात अलीगढ़ में मेवात की आई थी तो लड़कों ने, मालूम हुआ सर्दी के जमाने में बहुत बड़ा हाल है वहां जमा करके, और मजाक के तौर सारे पंखे चला दिए थे, मेवाती बेचारे जानते भी नहीं था, तो वो दुआ करते रहे बड़ी, वो इसलिए की हाल करा था, तो हमने दिखाया उखाया। मैंने उनसे पूछा, वो शेख अरब बहुत आलिम भी है और साइंस वो भी पढ़े हुए, अपना साइंस भी पढ़े हुए, हजरत जी से बहुत कुर्बत थी मौलाना इनामुल हसन साहब से, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए हजरत इतना बड़ा काम जो सारी दुनिया में ही समझिए जैसे 100 मंजिला इमारत हो और जलजला आकर के पूरी इमारत ढह जाए, तो इतना बड़ा हादसा जो हुआ है दावत के काम के साथ, कि 100 साल की मेहनत से जिससे कितने मदरसे बने, कितने नमाजी बने, कितने हाजी बने, कितने दाई बने, जैसे हाफिज कुरान बने, और कितनी खैरें वजूद में आई पूरी दुनिया में जब सही नियाज पर काम चल रहा था। तो इसके ऊपर जो हालात आए इसकी क्या वजह हुई आप ये बताइए, तो सोचने लगे। तो मुझसे कहने लगे कि दो बातें मेरे जहन में आई जो जब सबब, एक तो गश्त खत्म हो गया, गश्त जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई, गश्त जैसे होना चाहिए, पहला गश्त उमूमी गश्त, खसूसी गश्त, तश्कीली गश्त, तालीमी गश्त, सब गश्ती तो है सब, तो रीढ़ की हड्डी वो जो है डैमेज हो गया जैसा जो है। दूसरे फर्के मरातिब खत्म हो गया, फर्के मरातिब यानी दीन में जो फर अल्लाह ताला ने भाई किसी उम्मत के अंदर बहुत से यानी जो तबकात हैं, कोई किसी मर्तबे का कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, कोई हर, तो आप सीरत में देखें तो हरेक को उसके मर्तबे पे रखते हुए, उसका लिहाज रखते हुए उसको दावत में जोड़ना, ये नहीं कि एक डंडे से सबको इस तरीके ऐसे जो है। अब हमारे यहां के वाइस चांसलर है, जो वाइस चांसलर ऐसा होता पूरी यूनिवर्सिटी का, अब उसको अगर किसी मेवाती को दावत देने भेज देंगे बताओ वो होगा, वो तो गेट पर घुसने भी नहीं देगा कोई उसको। कर्नल अमीरुद्दीन साहब आए वहां तो वाइस चांसलर हैदराबाद के थे हाशिम साहब, अब हमारे साथियों ने कहा ये मौका है वाइस चांसलर को दावत देने का, ये है फर्क बराती। अब उनसे वीसी से जाके टाइम लिया एक साहब ने कि एक हैदराबाद के कर्नल साहब आए हुए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, वो आईएएस साहब, सोचिए आईएएस ऑफिसर थे जो वीसी, अब कर्नल साहब जानते हो कर्नल साहब कितना काम लिया वहां, अब उन्होंने खुशी से वक्त दिया, वो गए मालूम हुआ कि वो, और जाते वक्त कहा कि उनको आप तो अपने हिसाब जो अल्लाह जहन में आए दावत, असल तो आखिरत की इसकी दावत, वहां गए तो इतना खुश हुए अपने हाथ से चाय बना के पिलाई कर्नल साहब, वीसी साहब ने आप सोची खुद मंगा के, और जितना वक्त दिया था उससे दूना वक्त अपना जो है ऐसे जो है। तो दावत जो है ये कहते हैं ना कि फर्के मरातिब पे खत्म हो गए इस तरीके ऐसे जो है, ये दो चीजें सब। तो मेरे भाई और दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि ये काम जो बुनियादी आमाल हैं, जैसे गश्त है, मशवरा है, मशवरा क्या है, बंधन है कहते हैं मशवरा, बंधन, जैसे तस्बीह का धागा होता है सारे दानों को उसे पिरोए होते हैं तो तस्बीह कहलाती है, लेकिन अगर धागा टूट जाए तो सारे दाने बिखर जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, मशवरा अगर खत्म हो गया तो सब साथी बिखर जाएंगे, वही हुआ मशवरा खत्म हो गया मशवरा। तो ये जितनी चीजें हैं ना, मशवरा, फजाइल की तालीम, और उसी तरीके से ये दो गज, ढाई घंटे की मेहनत, अपनी जमात तैयार करके सहरोजा ले जाना, तीन दिन जमात से जमात निकालना, ये बुनियादी काम है, और अपनी आखिरत बनाना, जो बुनिया असल चीज क्या है इस काम, हमारे बड़े फरमाते हैं इस मेहनत में वही चल पाएगा आखिर तक जिसके सामने आखिरत होगी, इसे मेरी आखिरत बने, और अपनी दुनिया को इस पर लगाएगा आखिरत बनाने, इस मेहनत के जरिए से दुनिया नहीं बनाना, अपनी शख्सियत नहीं बनानी, ये काम तो शख्सियत साजी का नहीं है, शख्सियत सोजी का है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, जब दाना मिट्टी में मिलाया जाता है तब उसे पौधा निकलता है। तो ये काम इसमें तो अपना जान माल सलाहियत पोजीशन वजह जो कुछ है उसको झोंकना है इसके अंदर, अपनी शख्सियत नहीं बनानी है इस तरीके ऐसे जो है। तो ये बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी आमाल है इसको इस तरीके से। इसलिए हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह पर मैंने वहां साउथ अफ्रीका में भी अर्ज किया था, हमने देखा मौलाना इनामुल हसन साहब का आखिरी 10 साल ऐसा गुजरा है जैसे गलबा उन पर। हमारी जमात पहली बार हमारा सफर हुआ थाईलैंड का 92 में, पहला सफर था उसमें, तो वहां के जो जिम्मेदार थे उन्होंने हजरत जी को खत लिखा कि कोई जमात ऐसी भेजिए दिल्ली से और जो उमूमी मेहनत के साथ साथ मस्जिदवार जमात के काम को भी हमारे यहां शुरू कराए पांचवा माल को, यह खत लिखा हजरत जी को। हजरत ने वो खत अलीगढ़ भेज दिया, अलीगढ़ से एक जमात बनी जी, मशवरे से हम भी उसमें जोड़ दिए गए। तो जब वहां पर हमारी पहले जो बाहर जमातें जाती थी तो रवानगी की बड़ी एहतमाम से मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह ने बात की, मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह दामद बरकातों ने बात की, मौलाना अहमद लाट साहब ने बात, सब ने दीन लोगों ने बात की उस जमात से। और मौलाना अहमद लाट साहब ने फरमाया कि देखो हजरत की खिदमत में कितने 30 साल तक रहे हो, और कहने लगे हजरत जी पर 3 बातों का गलबा है इस वक्त, 92 की बात है और 95 में हजरत का इंतकाल हो गया था। कहा हजरत जी पर 3 बातों का गलबा है इस वक्त, जो वक्त की जरूरत होती है अल्लाह ताला वो चीज जो जिम्मेदार होता है ना अल्लाह ताला उस पर खोलते। कहा हजरत पर यह गलबा है कि जितने काम करने वाले हैं सबके अंदर फिक्र आखिरत बढ़ रही है। अब रात पूरा बयान आखिरत पर लेके हो है ना, फिक्र आखिरत हजरत पर गलबा था। और दूसरे ये बताया कि हर साथी अपनी मस्जिद की जमात बना के 5 काम जो है अपनी इस्लाह की नीयत से कर रहे हो। इसमें हजरत फरमाते हैं काम की भी हिफाजत, काम के नहज की हिफाजत और काम करने वालों की हिफाजत, काम के ठिए ठिकानों की भी हिफाजत। ये 5 काम मस्जिद वार जमात बना के उसमें अपनी इस्लाह की नीयत से जुड़ना इस तरीके से। और तीसरे ये बताया कि हजरत चाहते हैं कि हर साथी जो है पूरी इंसानियत के लिए रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हिदायत को आम कर दे, सबको अल्लाह कलमा देंगे, सबको जो है जहन्नम से बचा ले। भाई हम बराह रात दावत नहीं दे सकते, दुआ तो मांग सकते, दुआ कौन रोकेगा। इस तरीके से ऐसे जो है हमारे यहां एक प्रोफेसर साहब थे अली मियां साहब से पूछा उन्होंने, हमारा वक्त लगा उनके साथ, इंतकाल हो गया अभी। अली मियां साहब से बहुत पूछा कि हजरत एक चीज समझ में नहीं आती कि यहां हिंदुस्तान में जगह जगह मजारात हैं बुजुर्गों के, उधर गुलबर्गा शरीफ में है, कलियर शरीफ में, जगह जगह शरीफ लगा हुआ है, यहां मजारात है और बुजुर्ग सोए हुए हैं हर इलाके में, तो हमारे बिरादरान वतन उनकी इतनी अकीदत करते हैं, पर जाके फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, हाथ वहां पर और वहां पर अपना मिन्नत मांगते हैं, और हमारी शक्ल से वो लोग नफरत करते हैं। वो हमारे ही बुजुर्ग है कलमा पढ़ने वाले, उनसे तो इतनी अकीदत है उनको। निजामुद्दीन जो है स्टेशन है रेलवे, रेलवे में इन्हें अनाउंसमेंट होता था हजरत निजामुद्दीन रेलवे वाले का, कोई 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 मगर हजरत के बगैर नाम है। तो ये बात समझ में नहीं आई, मौलाना से ये पूछा, मौलाना ने ये फरमाया, अजीब बात बताई। मौलाना ने कहा कि देखो ये जो बुजुर्ग सोए हुए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां पर गुलबर्गा में साउथ में, ये सब लोग वो थे जो इंसानों के लिए रोते थे अपना, जो कि अल्लाह इनको जहन्नम से बचा ले, इनको हिदायत दे दे, और इन्हीं की बरकतों से इतने जो लोग जो एक सफर हजरत का हुआ अजमेर से ढाका तक का, तो कितने लोगों जो को ईमान मिल गया। हमने किसके लिए दुआ की आप सोचो, तो उनकी दुआओं का असर है कि अल्लाह ने उनकी अकीदत आज गैरों के अब भी उनके दिलों में डाल रखी है अल्लाह ताला ने। तो हजरत पर यह गलबा है कि हम सबके लिए जब यहां दुआ मांगे सबके, अल्लाह सबको कलमा दे दे, सबको हिदायत दे दे, सबको जहन्नम की हमेशा की आग से बचा दे, क्या मुश्किल 3 बातों का। खैर वो जमात हमारी गई तो वहां लोगों ने बड़ा उसका इस्तकबाल किया। गुजराती के थे माशाल्लाह अभी भी हैं वो 4 भाई, उन्होंने शुरू किया वहां काम पूरा थाईलैंड में। हनीफ भाई अब्दुल कादिर साहब, एक अनीस साहब, इस्माइल 4 भाई, अल्लाह इनको कबूल किया वो शुरुआत, अभी भी हैं वो। एक भाई को हमारे साथ गाड़ी के साथ कर दिया उन्होंने, अब्दुल कादिर साहब को, उनका इंतकाल हो गया, तो वो पूरे बैंकॉक से लेकर और थाईलैंड का पूरा क्रॉस किया और मलेशिया के पीनांग तक ले गए अपना सामने, और पूरी जमात और खुद चलाते थे, ड्राइव करते थे, वही बेहतरीन तर्जुमा भी करते थे थाई का, और हम लोग कहते भी डीजल पेट्रोल का अल्लाह ने हमें बहुत दे रखा है, हमें तो आपको जरूरत नहीं होती। और हर जगह मैंने देखा इतनी तलब कि एक दिन गश्त होता था और दूसरे तीसरे दिन पूरी मस्जिद और जमातों को जोड़ लेते थे, कहीं 1,000 कहीं 3,000 कहीं 5,000, इतना बड़ा मजमा पता नहीं कहां से जुड़ जाता था। और उनमें इतनी तलब कि साहब समझाओ आपको पांचों का हम लोग थक जाते बात करते करते और वो मजमा बैठा रहता था। और माशाल्लाह पूरा इस तरह से सफर हुआ और जो उनका मरकज सयाला वहां शबगुजारी में 8-10 हजार का मजमा रहता था, जैसे ईद बकरीद की तरह से जश्न जैसे ऐसा इस तरीके से। तो बहरहाल वो मैं बता रहा हूं कि हजरत की दुआ और तवज्जो की वजह से पूरा और इतना बेहतरीन काम हो गया था। जब ये पांच काम शुरू हुआ तो सबसे अच्छा ये काम जो है थाईलैंड और श्रीलंका में हो गया हजरत के जमाने में, जब इस तरतीब पर काम शुरू हुआ इस तरीके से। तो ये पांच आमाल जो मैं अर्ज कर रहा था ना कि हमारे हजरत पर गलबा था इसका कि हमारे, और आज तक जो काम बचा हुआ है ना देखिए जहां भी वो उसी की मस्जिद वाली जमात की बरकत से। वो बड़ा फरमा रहे थे अहमदार साहब के हजरत के उस जमाने में भी बहुत खतूत आते थे मराकी से दूसरे मुल्कों से कि मसाइल के थी ये मसला वो मसला ये मसला। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर लोगों को जवाब लिखाते अरे भाई तुम सब मसले छोड़कर अपनी मस्जिद से जुड़ो और ये पांच काम अपनी इसलाह के लिए करो, ये सारे मसलों का हल किसी से लेना देना नहीं, अपनी इसलाह की नीयत से ये पांच काम करोगे इसमें सबसे बड़ी हिफाजत है। असल तो वो है आपने इस तरीके से। तो इसलिए जो है मेरे भाई और दोस्तों इसमें बड़ी हिफाजत है। और बुजुर्गों ने ये लिखा है कि देखिए सबसे आखिर में जो बातिल के असरात पहुंचेंगे वो मस्जिदों में पहुंचेंगे सबसे आखिर में। इसलिए जितने हमारे मशायख और बड़े बुजुर्ग हजरात वो सब इस पर जोर दे रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है ना नेट और मोबाइल और दुनिया भर की जो चीजें ईजाद हो रही हैं उसने पूरे दुनिया में ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई जगह जो है कहीं दीन का माहौल बाकी रहना मुश्किल हो रहा। अब मस्जिदें बची हुई है, देखिए मस्जिदों को अपनी मेहनत का मरकज बनाए, हर मस्जिद को अपनी मेहनत का टारगेट बनाए, इसमें हमारी हिफाजत है। लिखा है इनकलाब के कदम सबसे आखिर में जहां पहुंचेंगे वो मस्जिदें हैं। और अगर इन मस्जिदों में ये अमाल हम पांच मस्जिद की जमात बना के अगर ये पांच काम करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत का वादा है कि जो दीन के रास्ते से अपनी नाफियत साबित कर दे उसका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन रखे। लिखा है ना कि अल्लाह किसी जगह अजाब भेजने का इरादा फरमाते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं और रातों को उठकर इस्तिगफार करते हैं तो अल्लाह अजाब को उठा लेते हैं। अगर ये पांच काम हर मस्जिद में होने लगे तो ये होगा नहीं मस्जिद आबाद होगी, मस्जिद आबाद होगी, मशवरा करेंगे आपस में मोहब्बत भी होगी और रातों को उठकर इस्तिगफार भी करेंगे तो अल्लाह कितना आसान है ये चीज कितनी आसान है भाई। अपनी मस्जिद में अगर कहीं जैसे 50 मकान हैं एक मस्जिद के इर्द गिर्द, अब उन 50 मकान पर मेहनत करना आसान है भाई, 50 मकानों में 100% लोग नमाजी बन जाएं, औरतें जो है घर में नमाज पढ़ें, बच्चे उनको मकतब में पढ़ें और ये 50 घर में देखें कि सब घर में फजाइल की तालीम हो, हर सब लोग तिलावत करें, दीन के मसाइल सीखें। अब 50 आदमी में अगर एक आदमी भी बीमार आ तो पड़ गया कोई, तो अब वो 49 घरों की जिम्मेदारी है कि उसका इलाज कराएं, ये बताते हैं की जिम्मेदारी है। एक आदमी अगर उसमें फाके से है, भूखा है, तो अब ये जितने 49 घर है उनकी जिम्मेदारी है कि उसके फाके के कने, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, ये सब है मस्जिद वार जमात का काम इस तरीके से। ऐसे जो है तो मस्जिद की जमात बना करके ये मेहनत करना बहुत आसान है। देखो आपको कह दिया जाएगा भाई पूरा अफ्रीका की फिक्र करो, ٹھیک ہے ذہنی طور سے آپ فکر کریں سوچیں ترتیب، لیکن کوئی سیرہ ہاتھ آئے گا آپ کا، سیرہ تو آپ کی مسجد ہوگی، اپنی مسجد آسان ہے کرنا، فکر تو ساری دنیا کی کریں ہم، لیکن ابتدا اپنی مسجد سے کریں، بلکہ اپنی ذات سے کریں، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنی مسجد سے، اپنا یہ ترتیب ہے، اسی لیے اپنا اس طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، مسجد وار جماعت اس کی اہمیت اصل چیز ہے. میں نے بتایا نا پانچ کام تو سب جانتے ہیں، اصل تو اس کا ذہن ہمارا لے لے، قبول کر لے کہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری اور ہماری نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت ہے. مسجد وار ترتیب میں حفاظت ہے اس کے اندر، جہاں بھی اگر مسجدوں کو ہم آباد کریں گے اور اللہ کے واسطے محبت رکھیں گے اور جماعت کی شکل میں دین کی محنت کریں گے، تو جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماعت، ید اللہ علی الجماعت، اس طریقے سے. اور اس میں بڑی حفاظت ہے آدمی، سب سے بڑی چیز جو ہے نا کہ آدمی کے اندر تواضع آ جائے، عبدیت، عبدیت اور سادگی. سادگی کو ایمان کی علامت بتایا گیا، سادگی کو. اور حضرت جی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسلمانوں کے معاشی مسائل کا تبلیغ میں کیا حل ہے، علی بھی جو سوال کرتے تو حضرت نے فرمایا کہ صرف اور صرف سادگی، سادگی، سادگی اگر آ جائے، دیکھیے کھانا سادہ ہو جائے، مکان سادہ ہو جائے، شادیاں سادی ہو جائیں، سواری سادی سیدھی ہو جائے، کپڑے سادے ہو جائیں، کیا ہے. اور ایک بار ہم لوگ بجنور ڈیک ضلع ہے، مسلمانوں کی اکثر بہت بڑی تعداد ہے وہاں دلی کے یو پی میں، بڑے بڑے قصبے، تو ہماری جماعت 32 لوگوں کی جماعت، اس طلبہ کی، میں خود تھا اس میں. مئی جون کے مہینے، گرمی کا زمانہ، چھٹیاں ہوتی. اب وہاں ہم ایک مسجد میں، ایک قصبہ تھا جلال آباد نام کا، وہاں پہنچے تو ایک صاحب آئے، ابھی بھی زندہ ہے ان کا نام، شاہد نام ہے ان کا، پیدل بہت پھرے ہیں جنگلوں میں، یہاں وہاں سے بہت چل. وہ آئے بیچ سے، اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھا یہ سب. جماعت پہنچی تو 12:30 بجے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ جماعت کی دعوت ہے آپ کی. میں نے کہا 32 آدمی کا آپ نے کیسے جاؤں دعوت کریں گے، ہوٹل بھی نہیں یہاں، کچھ نہیں. کہنے لگے ابھی تماشا دیکھیے کیسے بنتا، پرانے آدمی، زیادہ اصرار بھی ہم نہیں کر پڑ. کہنے لگے آپ لوگ اپنا نماز پڑھیے، مشورہ کریے، ظہر اتنے بجے ہے، ظہر کے بعد تعارف کریے، ظہر کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہو جائے. نے کہا بہت اچھا. اب اس کے بعد وہی ہوا، اور جیسے ہی تھوڑی سی تعارفی بات ہوئی، دسترخوان 32 آدمی تھے، جوان بچ گیا. اب اس میں معلوم ہوا کہ گرم گرم ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں اور ابلے ہوئے چاول اور دال جو ہے گھی پڑا ہوا، دیسی گھی، اچار اور لیمو اور اس طرح کی چیزیں، ایسا کھانا تو کتنا آسان. اور سب نے خوب سیر ہو کر کے کھایا، سیدھا سادہ، بڑا اچھا، اس بھوک پر جائے اچھا کھانا. اور پھر میں نے کہنے لگے کہ یہ تو آپ کے نادر صاحب کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، ہمارے ہیں بزرگ تھے نادر علی خان صاحب، جانتے ہیں. کہ وہ جماعت لے کے آئے تو ہم نے ان کی بڑی پرتکلف دعوت کی، قورمہ بنوایا، بریانی بنوائی، کباب بنایا، زردہ بنوایا، اور یہ سب. تو نادر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ ٹہلتے تھے کھانے کو، کہنے بھائی شاہد ایسی دعوت تم کتنی کر سکتے ہو؟ کہا حضرت میں کسان آدمی، سال میں اگر کوئی خصوصی جماعت آ جاتی ہے آپ ایسی تو اس کی کر دیتا ہوں، باقی چھٹی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تکلف میں تکلیف ہے، تم تو کسان آدمی، کیا غلہ میرے گھر کا، گیہوں، چاول، دال، سبزی، گھی، بھینس پلی ہوئی ہے سب، کہیں سیدھا سادہ کھانا بنا دیا کرو. کہ انہوں نے ایسا اصول بتایا کہ اب اگر مہینے میں 20 جماعت بھی آ جائے تو وہ کھانا نہیں پاتا. اب کہنے لگے دیکھیے میں نے 32 آدمی کھانا بنایا، ایک پیسہ میرا خرچ نہیں ہوا کیش، چاول میرے گھر کے، لکڑی میرے گھر کی، لکڑی میں ابال دیا چاول بھگونے میں، اور دال بھی گھر کی، اس کو پریشر کوکر میں ابال دیا، دیسی گھی گھر کا وہ ڈال دیا اس میں، اچار گھر کا بنا ہوا وہ رکھ دیا، اور میری بوڑھی والدہ اور جماعت کی دعوت کرنے کے لیے ان کو جیسے ہابی ہے ان کو اتنا خوش ہو وہ سب سے پہلے چولہے پہ بیٹھ پہنچ جاتی تو ان کو دیکھ کر ہماری بیوی بھی اور بچیاں بھی وہ سب لگ جاتی چاول کچھ بن گیا کچھ روٹی ہے کہنے لگے اگر یہ بتائیے اگر میں گوشت بکرے کا بناتا قربان 32 آدمی کے لیے کئے کلو چاہیے کم سے کم 4 کلو تو چاہیے تھا 4-5 کلو اور 700-800 روپے کلو ہو تو کتنا گیہوں بیچتا تو میں 3000 روپے ملتا مجھے گیہوں اب یہ سیدھا سادہ میں نے بنا دیا اب ایک پیسہ میرا خرچ نہیں ہوا انہوں نے ایسا نسخہ بتایا کہ میں تو بہت ہی خوش ہوں اور کام اچھا سادہ کھانا تو کہتے ہیں نا کہ اس کو کمانا بھی آسان اس کو پکانا بھی آسان وہ کھلانا بھی آسان اور پچانا بھی آسان جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے دسترخوان پر ہمارے یہاں طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بہت سارے طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں تو معدہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیسے ہضم کروں یہی لکھا لفظ کیسے ہضم کروں اس کو کوئی گرم ہے کوئی سرد ہے کوئی ثقیل ہے کوئی قسیم ہے اور سیدھا سادہ کھانا ہو تو نہ کوئی چورن کی ضرورت نہ کوئی کولڈ ڈرنک کی ضرورت کچھ نہیں ضرورت نہیں ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ تو بڑے حکمت والے ہیں تو ہماری جماعت سے بات کر لو تھوڑی سی کہہ رہے تم لوگ ڈاکٹر انجینئر میں کسان آدمی کیا بات کروں گا میں نے کہا تجربہ اصل چیز ہوتی ہے بہت جب اصرار کیا ہم نے تو کہا اچھا بٹھاؤ اور اس سے کہنے لگے دیکھو نوٹ کرو تم لوگ میں بات ٹوٹ تو نہیں کہ تین باتیں بتاؤں گا تجربے کی اور یہ کہا کہ تین قسم کے آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے ہمیشہ پریشان رہیں گے ذہنی طور سے یہ نوٹ کر لو انہوں نے کہا کہ دیکھو آمدنی غیر اختیاری ہے اللہ نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم لوگوں کے درمیان روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی دو بھائی ہیں کوئی غریب کوئی تقسیم ہے اللہ کی اور خرچ اختیاری چیز ہے خرچ اختیاری چیز ہے تو اللہ جو آدمی اپنا خرچہ بڑھا دے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا آج ساری دنیا اس میں پریشان ہے جو 5000 کما رہا ہے اس کا خرچہ 6000 جو 10000 کما رہا ہے اس کا 15000 جو 1 لاکھ کما رہا ہے وہ 1.5 لاکھ کا لانا یہی پوری دنیا کا اسراف جس چیز میں اسراف داخل ہو جائے گا وہ جو ہے برکت ختم ہو جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آگ ہے جتنی لکڑی ڈالو کھا جائے گی سب کو اسراف اگر داخل ہو گیا تو یہ بتایا کہ جتنی آمدنی ہے اسی میں اپنے خرچے کو کنٹرول کرے کہتے ہیں نا جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلا ہو انگریزی میں کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ جتنا کپڑے اگر 10000 کی تو اسی میں اب آدمی اس کو اپنی بیارے زندگی کو اسی حساب سے فٹ کرے اپنا ایسے جو ہے تو جو خرچہ بڑھا دے گا اپنا تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر چیز میں سادگی کو اپنائے سادگی اس طریقے سے اور دوسرے یہ کہا کہ جو آدمی اپنا مقام اپنے دل میں خود بنا لے گا کہ میں چودھری صاحب میں فلاں صاحب میں پروفیسر صاحب میں ڈاکٹر صاحب میں فلاں صاحب اور اپنے کو سمجھے گا آئی ایم سم تھنگ میں کچھ ہوں ہے نا تو وہ ہر ایک سے ناراض رہے گا دیکھو میری رائے نہیں مانی مجھے شادی میں نہیں بھی بلایا میں بیمار پڑ رہا تو کوئی میری مزاج پرسی نہیں کی اب وہ ہر ایک سے شکوہ رہے گا اس کو ہر ایک سے بدگمان رہے گا ایکسپیکٹیشن کسی سے اور جب یہ آدمی سمجھے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے آدمی اپنے سمجھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور سب سے زیادہ اپنے کو گھٹیا سمجھے سب سے زیادہ اپنے کو قصوروار سمجھے ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا علی میاں صاحب وغیرہ جاتے تھے ان کی خدمت بڑے بڑے اور بڑے ان میں اخفا تھا الہ ہم بھی ہم نے مسافہ کیا جائے کو تو بہت پرتاپ گڑھ کے تو وہ ایک اشعار بھی کہتے تھے ان کے اشعار تو ان کا ایک شعر تھا ہے دل کی یہ آواز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں ہے دل کی یہ آواز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں دل کی یہ آواز بن جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ہے مجھ کو اس پہ ناز کی میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھ کو اس پہ ناز ہے کہ میں اپنے کو سمجھوں کہ کچھ بھی نہیں ہوں کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے. اگر میں اپنے کو سمجھوں کہ میں کچھ ہوں تو یہی میری ذلت اور سبب بن جائے گا خاری. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے, ہے میرا یہ اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر آدمی دل سے بڑی پرسکون زندگی بن جائے گی جب آدمی سمجھے کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, اللہ کا بندہ ہے. تواضع اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, عبدیت تواضع. سارا فساد جب آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں, آئی ایم سم تھنگ, قربانی. تو دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو آدمی اپنے کو کچھ سمجھے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, عالم تھے ہم سے, چھوٹے تھے ہمارے, بہت دیوبند سے پڑھے ہوئے, کہنے لگے کہ میں مشورے میں پہنچتا ہوں تو مجھے ٹینشن ہو جاتا. میں نے کہے کہ ٹینشن ہوتا بھائی تجھے؟ تو کہنے لگے کہ میں رائے کوئی دیتا ہوں تو میری رائے کو کوئی وقت نہیں دی جاتی. تو میں نے کہی تو آپ بنیادی مشورے کے جو بنیادی اصول ہے وہی ذہن سے نکل گیا آپ کے, بھئی مشورے میں رائے اس لیے دی جاتی ہے, مشورے میں تو رائے دے کے ڈرتا رہے آدمی کہ میں کئی نفس میں شامل ہو اس میں, اس طریقے سے نہ مانی جائے تو آدمی خوش ہو جائے گا بھائی چلو بھائی اپنے نفس کے شرور سے بچ گیا, آپ نے ٹینشن کا ہے تھا, اس طریقے سے ایسے جو ہے. تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آدمی یہ اپنے کو سمجھے بھائی میں تو کچھ بھی نہیں, بڑی مزیدار زندگی ہو جائے گی, پورا سکون زندگی ہو جائے گی, اس طریقے سے. اور تیسرے آدمی یہ بتایا کہ جو آدمی اپنا مزاج بدل دے گا, مزاج, مزاج ہوتا نا کسان کا مزاج, تاجر کا مزاج, پروفیسر کا مزاج, مفتی صاحب کا اپنا نا, ہر ایک کو اللہ نے بتا نا فرق مراتی, جس کو اللہ نے جہاں رکھا اسی میں خوش رہے آدمی, ہے نا اپنا. کہنے لگے جیسے میں کسان آدمی ہوں تو کسان آدمی کا مزاج کیسا ہونا چاہیے بھائی, جفا کشی کا ہونا چاہیے, سادگی کا ہونا چاہیے بھائی, چپل پہن لے, لنگی پہن لے, اپنا جو کھیت میں کام کرے. اب کہنے لگے میں پروفیسر آپ لوگوں کے مزاج پر آ جاؤں, کوئی سی علی گڑھ کی شیروانی بناؤں, علی گڑھ کا پاجامہ بناؤں اور ناگرا جوتا پہنوں تو آپ بتاؤ میں جا کے کسانوں میں کھیت میں کھیتی کرتا ہوں کتنی پریشانی ہو جاؤں. اور پروفیسر اگر ہمارے مزاج پر آ جائے, پھٹیچر بن کر کے چلا جائے, لڑکے کوئی ہوٹنگ مچائیں گے تو کوئی بات بھی نہیں سنوں گا, بس اس کو سلیقے سے رہنا چاہیے اپنا, ایسے طریقے سے. تو جو اپنا مزاج بدل دے گا وہ پریشان ہوگا, جو اپنے کو کچھ سمجھے گا وہ پریشان ہوگا, جو اپنا خرچہ بڑھا دے گا آمدنی سے زیادہ وہ پریشان ہوگا. یہ تین باتیں انہوں نے بڑی پتے کی بتائیں, بہت پہلے کی بات. ہم نے امریکہ میں جا کے مذاکرے میں یہ کہا تو امریکہ میں یہ تینوں چیزیں بہت ہی زیادہ ہیں. امریکہ میں ایگو تو بہت ہے وہاں, آئی ایم امریکن ہے نا ایگو, اور اسراف ہر چیز, یوز تھرو یوز تھرو, ہر چیز وہاں کو استعمال کو پھینکو, اس طریقے سے, اور اسراف ہی اسراف ہے اپنا. تو وہ جو بات وہ امریکہ والے جب آئے وہاں انڈیا میں تو کہنے لگے وہ کسان کی بات کو ہم لوگوں سے بڑا فائدہ ہوا, ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں تینوں باتوں کا, ان تینوں باتوں کا اپنا, اس طریقے سے. تو میرے بھائی اور دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو مسجد وار ترتیب ہے, اس لیے میں کوئی ترتیب سے نہیں عرض کر رہا ہوں, سب جانتے ہیں پرانوں کا مجمع ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہمارا ذہن لے اس چیز کو جو مقصود ہے مسجد وار جماعت کا کام جو ہے, ہر ساتھی سمجھے کہ میری ضرورت ہے مسجد کی جماعت بنانا اور اس کے ساتھ یہ پانچ کام کرنا جو ہے. تین کام تو روزانہ کرنے کے ہیں, جیسے مشورہ ہے, تعلیم ہے اور ڈھائی گھنٹے کی محنت. مشورہ جہاں پر صحیح ہوگا وہاں ساتھیوں کی صلاحیتوں کا استعمال صحیح ہوگا, اور جہاں مشورے میں گڑبڑ ہوگی وہاں جو ہے دل پھٹ جائیں گے, اجتماعیت ختم ہو جائے گی, آپس میں بدزنی پیدا ہو جائے گی, بدزنی بدزن. اور اجتماعیت کے اوپر اللہ کی طرف سے مدد ہے. کہتے ہیں بتا رہے تھے ہمارے بزرگ نے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ساتھیوں میں جب آپس میں حسن زن ہوگا اور آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی مدد کے دہانے کھل جائیں گے اللہ کی مدد کے. اور اگر ساتھیوں کے دل آپس میں اگر ٹوٹ گئے اور انتشار ہو گیا تو مدد رک جائے گی، آئی ہوائی مدد رک جائے گی. اس کے لیے مشورہ جو ہے نا، مشورے کے فائدے جو ہیں بتائے گئے، مشورے سے دل جڑتے ہیں، مشورے سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے، مشورے سے مشورہ فکروں کا تادیہ ہے، مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ سے اس میں اللہ کی طرف سے خیر ڈالی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ندامت سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ سارے فضائل مشورے کے. لیکن اس کے آداب کی جب رعایت کی جائے گی تب خیریں آئیں. مشورے میں سارے ساتھی فکر مند ہو کے بیٹھیں، پہلے سے کوئی ذہن سازی کر کے نہ بیٹھیں اپنے کی یہ چیز مشورے کا ٹھپا لگوانا ہے، طے کرانا ہے، نہیں اسی وقت، اور امانت سمجھ کے رائے اپنی پیش کریں. رائے میں بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ رائے جو ہے ایسے دی جائے امر کے طور پر نہیں دی جائے، ایک ہوتا امر ہوتا ایک عرض. عرض رائے دینے کا جو انداز ہو وہ عرضی پیش کرنے کا ہو، یعنی تواضع کے ساتھ میری یہ رائے ہے، یعنی امر، یعنی اپنی رائے منوانے کا. یہ آداب میں سے ہے، کسی کی رائے کی تخفیف نہ ہو، کسی کی رائے کی کاٹ نہ ہو، کسی کی رائے کا ہلکا پن نہ آئے، اپنی رائے پر اصرار نہ ہو. ایسے جگہ مشورہ کیا جائے گا تو اس مشورے میں خیر آئے گی اللہ کی طرف، اور اس سے سارے فوائد، اس کی تاثیر ظاہر ہوگی، جیسے میں نے بتایا نا ہر ایک کی تاثیر، اور سارے ساتھیوں کی صلاحیتوں کا استعمال ہوگا اس طریقے سے. تو یہ مشورہ جو روزانہ کا ہے نا، فکروں پر جڑنا، اس سے فکریں بڑھیں گی. کیا مشورہ کرنا ہے؟ ٹارگیٹ ہو ہمارے سامنے، جیسے میں نے بتایا نا بھائی 50 مکان ہے، اب یہ 10 آدمی کی یا 20 آدمی کی جماعت ہو، یہ بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھے کہ 50 گھر جو ہے نا کیسے 100% دیندار بن جائیں، کیسے دیندار بن جائیں، دین کے مددگار بن جائیں. ہر گھر بالغ مرد جو ہے یہ نماز میں آنے والے بن جائیں، ہر گھر میں فضائل کی تعلیم زندہ ہو جائے، ہر گھر سے خروج زندہ ہو جائے، یہ ٹارگیٹ ہو. ہر گھر میں جو ہے ذکر زندہ ہو جائے، تلاوت زندہ ہو جائے، یہ ٹارگیٹ ہو مسجد والے جماعت. جب تک کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا نا کام آگے نہیں بڑھتا. ٹارگیٹ دیا جاتا ہے، کمپنیاں ٹارگیٹ دیتی ہیں ٹارگیٹ. تو ہر مسجد والے جماعت کے سامنے یہ ٹارگیٹ ہو کہ بھئی یہ ہمیں اتنی محنت کرنی ہے. اب اس کے لیے سب جب سب کی صلاحیتیں سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے، سوچیں گے، تو اللہ سجھائے گا اس طریقے سے. وہیں تھائی لینڈ میں ہم لوگ ایک شہر ہے رینانگ، تو حنیف بھائی کے ایک چھوٹے بھائی رہتے تھے وہاں، انیس، تو ان کو بڑا کاروبار تھا ایکسپورٹ وغیرہ کا، سب برما کا بارڈر وہ لے گئے، اس کا بڑا ایئر کنڈیشن چیمبر تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا سب پورا. مجھ سے کہنے لگے ہماری مسجد کی جماعت تو بنی ہوئی ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن 10 آدمی سے زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا. اس سے پوچھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ بتائیے، آپ مسجد وار جماعت کا جو مشورہ ہوتا ہے، جتنی فکر لے کے بیٹھتے ہیں، اور جب آپ اپنے آفس میں جو آپ کا بزنس کا جو ایکسپورٹ آفس جو ہے اس پر اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو جتنی فکر اپنی بزنس کی لے کے بیٹھتے ہیں اتنی فکر مشورے میں ہوتی ہے، تو ہنسنے لگے، کہتے اس کا سواں حصہ بھی نہیں ہوتا، وہاں تو بیٹھ جاتے ہیں مشورے میں بس ویسے رہتے. میں نے کہا جتنی فکر آپ کی مشورے میں ہے اتنی فکر اگر بزنس کی ہو تو بزنس چلے گا آپ کا، وہ تو ایک سال میں فلاپ ہو جائے گا. کہ بس سمجھ میں آ گیا بھائی. اس لیے حضرت جی کہتے تھے بھائی اس کام کو اپنا کام بناؤ. کیا مطلب ہے کام بنانے کا؟ صلاحیت فکریں اس میں لگائیں. تو مشورے میں پورا ایک ٹارگیٹ بنا کے پھر بیٹھ کے سوچے کس سے ملے. اب اس کی اپنا جوڑی بنا دے بھائی، اگر 10 آدمی ہیں اب یہ 12 آدمی ہیں، تو 3-4 جماعتیں بنا دی اور 12-15 مکان ایک دے دیے بھائی، یہ آپ 3 مہینے تک کرو اس کو. جب یہ آپ 3 آدمی کی جماعت ہے، اب یہ 3 روز جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ 12 یا 15 مکان ہیں اس پر جا جا گشت تو ایک دن ہوگا ہفتے میں، وہ تو الگ ہے، باقی آپ انہیں حکمت کے ساتھ، یعنی کو وحشت ہونے لگے گا، بلکہ وہاں جا کے ان سے ٹائم لے کے بیٹھ کے ایمان کی آخرت کی پوری سنجیدگی کے ساتھ اکرام کے ساتھ، اور کہتے ہیں موقع شناسی، مزاج شناسی، مردم شناسی، اس کو حکمت کہتے ہیں. وہاں جا کر کے اگر آپ بیٹھیں گے ہمدردی لے کے، خیر خواہی لے کے، سب سے پہلے تو یہ تفقد کریں کہ یہ 12 مکان میں کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے تین دن لگائے ہوئے ہیں، کتنے چلا لگائے ہوئے ہیں. اب ایک ڈائری پورا نوٹ ہو پورا ہے نا سب چیز ہے. اب اسی کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے کی جو ملاقاتیں ہوں گی، اب آپ بتائیے اگر 15 مکان ملے ہوئے ہیں آپ کو 3 مہینے کے لیے، اور تو اور آل اوور روز ملاقات کریں گے، کوئی گھر بچے گا؟ یہ تو مثال میں نے دی. اور جا کر کے اگر ان کی محنت کریں گے تو آپ 2.5 گھنٹے کی جو محنت جو ہے اتنی مؤثر ہے. بس میں ابھی ہمارے ہاں جوڑ تھا ہمارے یو پی کا، تو سورت سے ایک ساتھی آئے بڑے پرانے مولانا. ہم نے کہا 2.5 گھنٹے کو آپ کھولیے ذرا سا. تو وہ لوگ 2.5 گھنٹے بتا رہے تھے کہ ایک شہر ہے جسے وہ نا بڑودا اور گودرا بیچ میں، تو کہنے لگے ایک ساتھی ان کی مسجد وار جماعت کا، وہ جیسے گودرا کے مالو بڑودا میں جا کے سروس کر رہے، صبح اپنا ٹرین سے جاتے رات کو لوٹتے. اب 2.5 گھنٹے والوں کو ملتے ہی نہیں تھے. اب دیکھیے اس جماعت کو اتنی فکر کہ یہ ساتھی اتنے دن ہو گئے ہماری ملاقات ہونی پہلے کیا کریں، ابھی سوچ سوچئے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا چلو ایسا ہے کہ آج ہم جو ہے گودرا سے اور بڑودا تک کا جو ہے ایک ٹکٹ لے لیتے ہیں جو، اور اس سفر میں اس کے ساتھ بات کر لیں گے، نہیں وہ ٹرین میں جا کے ساتھ ہو لیں گے اور اس سے بات کریں گے. چورانچہ وہ پتہ لگا لیا کہ اس گاڑی سے جاتے ہیں، وہ جا کے ٹکٹ لے کے اور اس کے بغل میں جا کے بیٹھ گئے، لے لی جو ٹرینیں چلتی. اور اس کے بعد ان سے پوری بات سفر میں کی اور کہا کہ بھائی دیکھو آپ نیت کرو کہ میں روزانہ، کہا بھائی میں 10 بجے رات کو لوٹتا ہوں وہاں سے سر، کہ 10 بجے تم آدھا گھنٹہ ملاقات کر لیا کرو. اس نے حامی بھر لی. تو اب اس کے بعد وہ لوٹ آئے، وہ 2.5 گھنٹے ملاقات کے لیے وہاں سے سفر کیا بقاعدہ ٹکٹ لے کے. اور وہ ابھی سنایا ہم لوگ جب آ رہے تھے، یہ واقعہ سنایا انہوں نے. کہنے لگے وہ جب وہ ساتھی جو ہے جب اس نے حامی بھر لی تھی، جب وہ لوٹے تو اس نے 10 بجے رات کے 10 بجے رہے تھے، کہ میں 10 بجے کس سے ملنے جاؤں، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ بھئی میں شروعات کرنی ہے مجھے. تو میں اللہ کا نام لے کے نکلا تو دیکھا کہ ایک مکان میں لائٹ جل رہی تھی اور بڑا مکان، ایک نوجوان اترا اوپر سے اور اپنی گیرج کھولی اور گاڑی اسٹارٹ کرنے والا تھا، اور میں اس پر روک لیا. میں نے نام پوچھا تو مسلمان، کہا کہ اے بھائی دیکھو پہلی 2.5 گھنٹے کی ملاقات. کہنے لگے میں نے اس سے کہا بھائی دیکھو کامیابی ناکامی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ موٹی موٹی بات ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی، جو موٹے موٹے جملے ان کو بتائے. اور تم ایسا کرو کہ میں اتنے بجے آتا ہوں، تم میرے ساتھ ملاقات بھی کیا کرو. تو اس نے بھی حامی بھر لی اور اس کے بعد بار ہوا وہ واپس چلا گیا، گاڑی پھر وہ گیرج میں رکھی اوپر چلا گیا. اب یہ آ کر کے اسی کے ساتھ ملاقات وغیرہ کرنے لگے. کئی دن کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی تو تم کہاں جا رہے تھے اور کیوں رک گئے؟ تو وہ بتانے لگا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میں سب جو یونین کے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو میں الیکشن میں 2-3 سال سے جیت رہا تھا اور اس بار میں ہار گیا ہوں، تو میں اتنا دل برداشتہ تھا کہ میں جا رہا تھا سوسائڈ کرنے کے لیے، میں اتنا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا میرا. لیکن جب تم نے یہ بات مجھ سے کہی کہ کامیابی ناکامی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میرا ایک دم ذہن بدل گیا. ارے جس اللہ نے 3 سال مجھے کامیاب کیا تو اگر اس میں یہ بھی کوئی کام، اگر میں ہار گیا تو یہ مجھے جان دینے کی ضرورت اس پہ، ایک دم میرے دل پر جیسے مرہم لگ گیا اور میں چلا گیا. تو وہ سنا رہے تھے دیکھو 2.5 گھنٹے اتنے مؤثر نے ایک آدمی خودکشی کرنے سے بچ گیا، ہمیشہ کی زندگی اس کی بچ گئی، دنیا بھی جاتی اور آخرت بھی جاتی. یہ ہے 2.5 گھنٹے اس طریقے سے. تو 2.5 گھنٹے اگر ہم جو ہے نا دیکھیں اس میں ٹارگیٹ بنا کر کے اگر 2.5 گھنٹے کی کوئی فرد نہ چھوٹے تو ایمان آخرت یہی سنانا کیا ہے، دنیا تو فانی ہے. اچھا جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا یہ ہے کامیاب. پمن دہ جان نار بہت خل الجنہ فقط فاق. یہ ہر ایک کو سمجھانا اس چیز کو 2.5 گھنٹے میں. تو یہ 2.5 گھنٹے اگر اس طریقے سے ہوں گے نا تو دیکھیے ایک ٹارگیٹ ہمارے سامنے ہوگا. پڑھے گا ہر چیز میں, اس طریقے سے جہاں ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں سے مجھے منع انگوٹھے کی طرف مشورہ اور ڈھائی گھنٹے. اور گھر کی تعلیم سب سے زیادہ, پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمزوری ہے گھر کی تعلیم میں, گھر کی تعلیم ہر جگہ جہاں کی کارگزاریاں آتی. اور حالانکہ سب سے آسان ہے گھر کی. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جتنے مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں ہیں, اور جتنی عورتیں ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں. تو آپ بچوں کو اور عورتوں کو کیسے دی ان کے اندر آخرت کی فکر آئے گی؟ وہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے. حضرت جی فرماتے تھے اصل عورتوں کا کام گھر کی تعلیم ہے, اور مردوں کو اپنی نگرانی میں کرانا چاہیے, اپنی نگرانی میں خود بیٹھے ہیں, پر فضائل صدقات پڑھیں, پھر اس طریقے سے پڑھیں. عورتیں اگر دیکھیے ان کا اگر ذہن بن گیا تو دین کے کام میں معاون بنیں گی. ورنہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر عورت کا بچے کا مزاج دینی نہیں بنا تو یہ دیمک بن جائیں گے, دیمک ہمارے عمل کو چاٹ ڈالیں گے, ایسی ایسی فرمائشیں کریں گے ہمیں فتنے میں ڈال دیں گے, کمائی پوری نہیں ہونی ہو. وہی 2001 میں ہماری جماعت جو ہے نا امریکہ میں سالٹ لیک ایک شہر ہے, سالٹ لیک سے اور لاس ویگاس جو جوو کا شہر ہے وہاں ایک صاحب چھوڑنے گئے, عبد الرشید نام تھا ان کا, گاڑیوں کا بزنس تھا ان کو. آپ سوچئے عشاء کے بعد لے کے چلے ہم لوگوں کو, اب 600-700 کلومیٹر ہوگا اور تہجد کے وقت پہنچا دیا وہاں, اتنی نصرت. جب وہ کالے لوگوں کی مسجد تھی جب وہ ہم چھوڑ کے پھر وہ معلوم ہوا کہ جانے لگے تو نماز کے بعد ہم نے شکریہ ادا کیا ان کا, کہنے لگے رک گئے وہ, کہنے لگے کہ شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے آپ لوگ جماعت لے کے آئے ہمارے یہاں. وہاں کہنے لگے کہ میں اپنا حال بتاتا ہوں کہ میں گاڑیوں کا بزنس کرتا تھا, 16-16 گھنٹے کام کرتا تھا, اور میری بیوی نہیں لگی ہوئی تھی دین میں اور نہ دین کی محنت میں. وہ ہر چوتھے پانچویں سال کہتی تھی کرکری بدلو یا آؤٹ ڈیٹ, سب کرکری باہر, فرنیچر بدلو دوسرا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا دوسرا لاؤ. اب اسی کی ساری فرمائش کرنے میں بیل کی طرح کھٹا رہا تھا. اب جماعت آئی معلوم ہوا میں نے گھر میں تعلیم شروع کی, پھر ان کا وقت لگوایا. اب کہنے لگے کہ میرا خرچہ جو ہے تک جو اتنا ہوتا تھا اسے 1/4 سے بھی کم ہو گیا, بیوی میں مزاج بن گیا تھا. اب میں چند گھنٹے گاڑیوں کا کام کر لیتا ہوں, باقی وقت جماعت کی نصرت کے لیے. تو شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے جماعت والوں کا کہ میں بیل بنا ہوا تھا اور میں فارغ کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے. تو گھر کی تعلیم میرے بھائی اور دوستو یہ بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے دین کے کام میں معاون بنے. اور ہماری ذمہ داری ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچیں گے؟ جب وہ دیندار بنیں گے, ہے نا, سنت کے پابند بنیں گے اس طریقے سے. تو اس کے لیے آج کل دیکھیے نئی نسل چاہے عورت ہو چاہے بچے ہو بہت حساس ہیں, سختی کا زمانہ نہیں چل سکتا. اگر سختی کرے گا تو کہتے ہیں عورت جو ٹیڑھی پسلی کی طرح سے, یہ پسلیاں ٹیڑھی ہیں اسی سے کام لیا جاتا, سانس لیتا نا دل اور دماغ, دل اور پھیپھڑا سب اسی سے حفاظت ہوتی ہے. پسلی اگر ٹوٹ جائے تو اس پہ پلاسٹر بھی نہیں ہوتا, اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, اسے جڑنے دو اس کو. تو عورت کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی ٹوٹ جائے گی. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دین کی بات ان کو بتا دے, کتاب پڑھ کے سنا دے, ہاتھ دھو کے پیچھے نہ پڑے, سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے, ٹوٹ جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے فضائل کی تعلیم, اثر بھی بہت جلدی ہوتا ہے ان کا, اچھی بات کا بھی اسی. تو گھر کی تعلیم آپ شروع کر دیں, دیکھیں ایک دم گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے. سب ساتھی اس کی نیت کیا, خود حکمت سے پیار اور فضائل صدقات کو زیادہ پڑھیں خوب, اور پہلے حصے کو بھی پڑھیں. فضائل صدقات میں پوری معاشرت ہے, صلہ رحمی ہے نا, صلہ رحمی کا بیان ہے, زہد کا ہے, آخرت کی باتیں ہیں, سب چیزیں ہیں اپنا جو اس طریقے سے خوب پڑھ کے سنایا گیا اس کو جو. تو یہ تین کام اگر ہونے لگے گا نا دیکھیے تو ایک دم ماحول, گھر کا ماحول بدلے گا, محلے کا ماحول بدلے گا, اور سب چیز میں ترقی ہوگی. باقی دیکھیے گشت جو ہے نا یہ تو ہفتے میں ایک دن ہے, عمومی گشت ایک دن, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا ایک دن ہے گشت, روز نہیں ہے، ہر نماز کے بعد نہیں ہے گشت. اور گشت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ گشت میں باہر جماعت جاتی ہے دعوت دینے کے لیے، کچھ شادی استقبال پر ہوتے ہیں، دعوت کے اندر بات ہوتی رہتی ہے، کچھ دعا ذکر، یہی تو ہوتا ہے گشت. اور یہ ہفتے میں ایک دن ہے. روز اگر گشت کریں گے لوگ تو وحشت کھانے کا لگے. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ہاسٹل ہے نا، تو ہفتے میں ایک دن بریانی ملتی ہے لڑکوں کو، ایک دن. تو پورے اتوار کو دوپہر میں تو لڑکے انتظار میں رہتے ہیں کہ بریانی ملے گی. دیوبند میں 15 دن کے بعد ملتی بریانی، تو لڑکے منتظر بریانی مشہور. اب اگر کسی کو روز بریانی کھلائی جائے اور 3 بار بریانی کھلایا جائے، ناشتے میں بریانی، دوپہر میں بریانی، رات میں، تو بریانی کی قدر رہے گی ہے نا. اور ہفتے میں ایک دن تو پورے منتظر رہتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ کہتے ہیں یہ عمومی گشت جو ہے نا وہ ایک دن ہے ہفتے میں. اب اگر معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بعد کریں گے گشت اور وہی، تو کیا ہوگا کہ لوگ وحشت کھانے لگیں گے، ختم ہو جائے گا کام. جس چیز کو ختم کرنا ہو اس کو مشکل بنا دو، آسان بنا. حضرت جی کہتے تھے کام کو آسان بنا کے پیش کرو تاکہ ہر آدمی کر سکے. ایک دن جو گشت ہو نا اس کو خوب اہتمام سے کریں. ریڑھ کی ہڈی کہا گیا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر گشت اتنے اہتمام سے کرو کہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ، اگر گشت قبول ہوگا تو دعوت قبول ہوگی، دعوت قبول ہوگی دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی ہدایت آئے گی، ملے گی خود کو ملے گی. گشت کو خوب اہتمام کے ساتھ کریں، پہلا گشت جو اپنی مسجد کی. جس دن گشت ہو اس دن تو ایک خوشی کی کیفیت ہو کہ آج گشت کا دن، پہلے سے لوگوں کو بھائی آج اپنا گشت ہے، سب اپنا جیسے کوئی تقریب ہونے والی ہو ایسی خوشی رکھ. ایسے دوسرا گشت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جماعت بنا کے، میاں جی محراب صاحب کہتے تھے بھائی کمزور مسجد جہاں مسجد والا جماعت کمزور ہے یا نہیں ہے، جماعت کی شکل میں جاؤ، چاہے 5 ساتھی ہوں 10، جماعت کی شکل میں جاؤ. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا، یہ نہیں انفرنل فرنل پہنچ گئے. اب وہاں جا کر کے دوسرا گشت کچھ دن تک کرو، مہینہ 2 مہینے، تاکہ مسجد اور جماعت بن میں آ جائے، کچھ ساتھی کھڑے ہو جائیں وہاں. اور ان کو اگر پوری جماعت نہ بنے، اپنے ساتھ سے روزہ لگاؤ، کبھی کبھی 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں وہاں جا کے کرو، اس سے دوسری مسجدوں میں کام کھڑا ہوگا دوسرے گشتوں کے ذریعے، دوسرے گشتوں. یہ دو گشت جو ہے نا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی بیک بون جیسے کہتے ہیں. اور ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ دو گشت جو کرتا رہے گا آدمی، اس کے اندر توازو، اس کے اندر حلم، اس کے اندر اکرام مسلم، اس کے اندر مزاج میں عمومیت، یہ ساری صفات پیدا ہوں گی گشت کے ذریعے. اور موت تک چلتا رہے گا آدمی اگر گشت کرتا رہے گا اس کام میں. اور اگر گشت چھوڑ دیا اپنا، گشت چھوڑ دیا تو کچھ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اس لیے یہ میں نے بتایا نا، یہ بنیادی اساسی اعمال ہے. گھر کی تعلیم، مشورہ، 2.5 گھنٹے کی محنت اور یہ دو گشت. ہر ساتھی اپنی ذات سے اہتمام کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا. بہت سے ہمارے ہندوستان میں ایسے ساتھی ہیں 25-25 سال سے گشت نہیں شروع چھوٹا ان کا، دوسرا گشت پہلا گشت، ایسے استقامت والے ساتھی، ایسے لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کام چلاتے ہیں. اور ہفتہ طے کر کے سہ روزہ لگانا مہینے میں، ماہانہ ترتیب، ہفتے کی ترتیب، روزانہ کی ترتیب، یہ ہے. اور زندگی کی ترتیب، اصل آسان ترتیب زندگی میں 1 بار 4 مہینے، یہ تو سالانہ زندگی کی ترتیب. پھر سالانہ ترتیب، سال کا چلہ طے کر کے، مہینہ طے کر کے. پھر ماہانہ ترتیب، 72 گھنٹے ہفتہ طے کر کے. اور پھر روزانہ کی ترتیب، کم سے کم یہ ادنا ترتیب ہے ادنا. وہ فرماتے تھے اگر کوئی ادنا پر بھی جم جائے گا اور اپنی کمائی، معاملات، اخلاق صحیح رکھے گا تو کتنا بڑا ولی ہو کر دنیا سے جائے گا میں نہیں کہہ سکتا، کتنا بڑا ولی اگر ادنا ترتیب پہ جم جائے تو. اور اگر آگے کی اللہ توفیق دے بھائی کسی کو ہر سال 4 مہینے لگانے کی اور مل ہوا کی اور 8 گھنٹے لگانے کی، تو حالانکہ اس کے ذریعے سے اور ملکوں میں، علاقوں میں کام، لیکن ادنا پہ ہی دیکھے کتنے لوگ جمنے والے ہیں ادنا. اگر جیسے ہمارے 20 ساتھی ہیں تو اگر پانچ پانچ بھی اگر چار ہفتوں میں بٹ جائیں اور سب مل کے محنت کریں تو ہر ہفتے ایک یا دو دو جماعتیں نکلنے لگیں. ہم نے دیکھا ہمارے علی گڑھ میں ایک مسجد ہے عمر ناب ہے, وہاں ڈھائی گھنٹے خوب تو وہاں سات سات آٹھ آٹھ جماعتیں نکلتی ہیں سروزہ کی ایک مسجد سے, بس وہ ڈھائی گھنٹے صحیح طور سے لگاتے ہیں اور دیہاتوں میں لے جاتے ہیں اور جماعتوں سے جماعتیں نکالتے ہیں. جتنی سہروزہ نکلتی ہیں اتنا ہی اس مسجد سے چلے کی جماعتیں بنتی ہیں سال میں. یہ اصول, اگر سہروزہ صحیح لگے گا جس کا سہروزہ لگے گا وہ خود بخود چلہ لگائے گا اپنے ساتھ جماعت بنائے گا. تو یہ تین دن کی ترتیب, یہ نہیں کہ سارے ساتھی یا کئی مسجدوں کے مل کر چندے والی جماعت بن جائے اور چلی جائے تو اس سے کام بڑھے گا نہیں. ہر مسجد جو ہے اپنی جماعت نکالے, چاہے چھ ساتھی ہوں تو جماعت بن گئی, چھ ساتھی ساتھ کوشش کریں اور ڈھائی گھنٹے کی اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب جماعتیں ہی جماعتیں بن جائیں گی. ہم نے دیکھا آج کل ماشاءاللہ گجرات کی جماعتیں ہمارے آ رہی ہیں یو پی وغیرہ میں, بہت اتنا جم کے محنت کرتی ہیں. ایک جماعت آئی آنند کی چار مہینے کی, تو ہمارے علی گڑھ سے قریب بہت سخت زمین ہے, وہاں قصبہ ہے بہت پرانا قصبہ جلیسر نام ہے اس کا ایٹا ضلع میں, انہوں نے چار مہینے ایک ہی قصبے میں لگا دیے آنند کی جماعت کی وہاں کی. تو وہ دو ہماری کلینک, ہم جب علی گڑھ میں رہتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں, تو وہ آئے دکھانے کے لیے, فون کیا کہ بیمار ہیں امیر صاحب. اور ان کے جو امیر تھے وہ پروفیسر تھے ریٹائرڈ, 65-70 سال عمر ہوگی, پروفیسر ریٹائرڈ, وہ چار مہینے جماعت لگی گئے تو بڑھاپے میں, اور ان کے داماد ساتھ میں. تو وہ گاڑی سے لے آئے, ہم نے خیر دیکھا اوکھا, تو ان سے ان کے گھٹنے پہ درد تھا, میں نے کہا یہ تو بڑھاپے کی بیماری ہے, اس کا بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں, تو بڑھاپا تو ختم نہیں ہو سکتا, تو یہ جو جوڑ ہے نا بڑھاپے کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں اس کے جو لواب وغیرہ ہوتا ہے. تو خیر وہ مالش ولیش کی دوا ہم نے لکھ دی, اور وہ جو ان کے داماد سے وہ نوجوان وہ کہہ رہے تھے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا شدید. تو میں نے پوچھا کہ کتنے گھنٹے ملاقات کرتے ہو, تو کہا ڈھائی تین گھنٹے پھرتا رہتا ہوں پیدل جماعت نکالنے کے لیے. میں نے کہا یہ تکان کا درد ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اور اس میں ہم نے کہا کہ گرم پانی کر کے اور لاہوری نمک ڈال کے اسی سے کائی کرو بس, اور تیل اول مل لیا کرو, تکان دور ہو جائے گی اس طرح سے. تو انہوں نے بتایا کہ چار مہینے میں 90 جماعتیں نکالی سہروزہ, 90 جماعتیں سہروزہ, اور پانچ چھ جماعتیں نکالی جو ہے چلے کی, اور ایک جماعت نکالی چار مہینے کی. اس طریقے ابھی یہاں آنے سے پہلے میں خود گیا اس قصبے میں, تین دن کی مستورات کی جماعت, بڑا خوش تھے لوگ اس جماعت کو یاد کر رہے تھے, اور بھی جماعتیں خاص پڑی ہوئی تھی پالنپور کی کہاں سے. تو یہ تو کام ہے, اگر قربانی کے ساتھ اگر سہروزہ ہم لگائیں جا کے جماعتوں سے جماعتیں نکلیں, جماعتوں سے جماعتیں نکلیں. اس طریقے سے کتنے بجے ختم کرنا ہے, تو پیسنجر جب کہیں گے ہم روک دیں گے, تو بجے تو بات چیت ہے, کوئی بیان تقریر نہیں ہے نا. ساڑھے گیارہ ساڑھے دس پہ شروع ہوا ہے تو ساڑھے بارہ پہ ختم کر دیں, کیا رائے ہے بتائیے. یہ ابھی ختم کر دیں. ظہر کی نماز کتنے بجے, سوا بجے ہے نا, کیا رہا ہے امیر صاحب, ساڑھے بارہ تک چلے, ساڑھے دس پر شروع ہوا جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے عرض کیا نا بھائی, یہ مذاکرے کے طور پر جو ہے کہنے والا بھی محتاج, مذاکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ کرنے والوں کو بھی نفع ہو اور سننے والوں کو بھی نفع ہو. اور ہمارے ہاں یوسف بھائی پالن پوری رحمت اللہ علیہ تھے, ڈھائی گھنٹے آ کے انہوں نے علی گڑھ میں شروع کرایا, ہم نے ڈھائی گھنٹے تفصیل سے بنایا, مسجد وار جماعت بنا, حضرت جی نے ان کو بھیجا تھا مسجد وار جماعت بنانے لے کے, میاں جی محراب صاحب کو اور یوسف بھائی پالن پوری کو. تو میاں جی محراب صاحب نے تو ہماری مسجد میں بنائی جماعت عملی طور سے, نماز کیسے بنے مسجد وار, اور پانچ کام سمجھایا. یوسف بھائی پالن پوری نے سنولہ صاحب کی مسجد میں بنائی, اس طریقے سے ڈھائی گھنٹے کیسے لگانا پانچ, تو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو یونیورسٹی ہے, یہاں ڈھائی گھنٹے کیسے چلیں گے, پانچ کام کیسے چلیں گے. وہاں تو پہلے وہی 24 گھنٹے کی جماعت نکلتی تھی اور گشت کر لیا اور سنڈے کے بھائی اتنا کام اور گھر بھی چھٹی چلے گئے. حضرت جی نے باقاعدے بھیجا دونوں بزرگوں کو کہ جا کے یہ مقامی کام سمجھاؤ, और फिर माशाल्लाह फिर हमारे बड़ों ने लिया कि जब हजरत की मंशा है तो उसको समझा, फिर ऐसा समझा कि माशाल्लाह फिर मस्जिद व जमात का जब काम शुरू हुआ तो एकदम काम हमारा कई गुना बढ़ गया। और फिर जो मुल्कों की शूरा आती थी हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह वहां भेजते थे, जाओ मस्जिद व जमात का काम वहां देखो अलीगढ़ में। और नादिर साहब का पूरा सफर कराया मियां जी मेहराब साहब के साथ पूरे हिंदुस्तान का मस्जिद व जमात बनाने के लिए इस तरीके से। तो यूसुफ भाई पालनपुरी से एक जगह जोर था यूपी का, तो उसमें यूसुफ भाई ने बताया कि पुराने साथी जमा थे, हजरत जी से किसी ने सवाल किया कि हजरत एक चीज समझने की है, हम देखते हैं कि ये काम इतना ऊंचा है कि अगर आदमी इसमें तीन दिन अगर कोई लगा ले सलीके से तो उसी में जिंदगी बदल जाती है। चिल्ले में कितने लोग बदल गए, पहले चिल्ला लगा के तहज्जुद गुजार बन गए, चार महीने लगा के अल्लाह ताला ने मुल्कों के लिए कबूल कर लिया उनको लिए। लेकिन आजकल ये भी जब काम फैल गया पूरी दुनिया में तो बहुत से लोग हालांकि इस काम में लग करके 20 साल से 30 साल से 40 साल से लगे हुए हैं, लेकिन जिंदगी में जितना बदलाव आना चाहिए मामलात की लाइन से, अखलाक की लाइन से, माशरत की लाइन से, सुन्नत की लाइन से, उसमें जो है देख हैरत होती है कि भाई इतना वक्त लगाने के बाद क्यों नहीं तब्दीली आ रही। ये हजरत जी से सवाल होता है। तो हजरत तो बहुत खामोश रहते थे, उन्होंने देखा हजरत ने साथियों से कहा भाई सोचो भाई कहां लीकेज है, कहीं लीकेज है इसका मतलब, और नहीं काम तो अपनी जगह जाहिर है मुअसर है। फिर ये फरमाया देखो अगर कोई बर्तन है बड़ा सा उसमें सब लोग एक एक लीटर दूध डालें और सैकड़ों आदमी डालें तो पूरा एक क्विंटल दूध हो जाएगा, लेकिन चंद घंटे के बाद देखें तो उसमें तो एक खतरा दूध नहीं बचा, कहां गया भाई। तो पता चला उसकी जो बॉटम है उसमें कोई सुराख है जो ऊपर से डाला जा रहा है नीचे जमीन में जज्ब हो रहा। तो अगर आदमी इसमें कुर्बानी दे रहा है, वक्त भी लगा रहा है, वक्त जान भी लगा रहा है, माल भी लगा रहा है, लेकिन अगर जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, वही आखिरत की फिक्र, अल्लाह की रजा के लिए काम करना, इत्तेबाए सुन्नत, अखलाक अच्छे हो रहे हों, अखलाक को कहा गया दावत के औजार हैं, अखलाक जैसे आदमी का होते हैं किसान के औजार, डॉक्टर के, दाई के औजार क्या है, दूसरों को नफा पहुंचाना अपने जान माल से, किसी को तकलीफ न पहुंचे, अगर ये चीज नहीं हो रही है तो कहीं से लीकेज है इसका मतलब है ना। फिर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही उसकी तशरीह फरमाई, कहा कि भाई देखो इस काम में कुछ खसूसी आमाल है कुछ उमूमी आमाल है, और सब जरूरी हैं और सबकी अहमियत है, किसी को घटाना बढ़ाना नहीं, और सब सुन्नत से साबित है। मशवरा जैसे मैंने बताया, मशवरे के बगैर कैसे काम चलेगा। खैर अब उसके लिए कोई अमीर होगा, कोई फैसल होगा, कोई शूरा होगी, सब जरूरत है की चीज, लेकिन है खसूसी अमल ये मशवरा, और खसूसी मुलाकातें ये भी सुन्नत से। आप तायब तशरीफ ले गए पहले सरदारों से मिले, तो जमात कहीं जाती है तो कहते हैं खवास से मिले पहले, जिस लाइन के खवास भी हों भी सुन्नत है। एक एक खवास हजारों लाखों पर भारी होते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आए कितना काम हुआ, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु आए कैसा काम हुआ, ये भी जरूरी है खसूसी लोगों को लगाना, मुलाकात करना। और उसी तरीके से बयान, बयान तकरीर, तो हमारे यहां बयान क्या मुजाकरा है, मशवरे से जिसका तय हो जाए तो वो मुजाकरे के तौर पर करेगा, बयान का खुद शौकीन ना हो आदमी, बयान है ही नहीं हमारे यहां कोई है ना, लेकिन ये जरूरत की चीज है, लेकिन है खसूसी चीज बयान इस तरीके से। और कुछ जो है उमूमी आमाल है, जैसे दो गज जैसे मैंने करना, ढाई घंटे करना, दो तालीमें करना, तीन दिन की जमात बना के जाके जमात में लगाना, तीन दिन की जमात नकद निकालना, ये सब उमूमी आमाल है और सब जरूरी है। होता यह है कि अगर आदमी इन सब को लेकर चलेगा तो उसके अंदर अब तब्दीली आती रहेगी, तरक्की करता रहेगा, सिफात आती रहेंगी। लेकिन अगर खुदा न देखे जो कोई माजूर हो जाए तो वो तो मुस्तस्ना है, अल्लाह के यहां भी माजूरी उज्र है। लेकिन अगर जो कर सकता हो और जानबूझ करके अगर आदमी गश छोड़ दे, गश कर कादिर है लेकिन गश नहीं कर रहा है, तीन दिन लगा सकता है नहीं लगा रहा है, और ढाई घंटे लगा सकता है नहीं लगा रहा है, और सिर्फ तबीयत जो है خصوصی چیزوں میں چل رہی ہو, خالی خصوصی تقاضوں پہ جانا اور خالی مشورے میں شریک ہو جانا, یا بیان طے ہو جائے تو بیان کر دینا, باقی نہ گشت کا مطلب, نہ گھر کی تعلیم سے مطلب, نہ کوئی سا روزہ سے مطلب, تو اب اس کے اندر جو صفات پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوں گی. بلکہ خطرہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ دوسری چیزیں نہ پیدا ہو جائیں, کسی کی تحقیر نہ آ جائے, اپنے کو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اجمن میں مبتلا نہ ہو جائے, اسی روحانی بیماریاں. تو حضرت نے فرمایا یہ جو مسجد وار ترتیب ہے جو پانچ, یہ بیلنس ترتیب ہے. جو اگر مسجد کی جماعت سے جڑ کر کرے گا نا آدمی تو یہ سب چیزیں آ جائیں گی, اس میں گشت بھی آ جائے گا, تعلیم بھی آ جائے گی, ڈھائی گھنٹے بھی, روزہ بھی, بیان طے ہوگا تو بیان بھی کر دے گا, مشورے میں سب چیزیں, اگر مشورے سے جڑا رہے گا آدمی. اس کو ہم نے طب میں ہم بس ایک مثال دے کے ہم نے عرض کیا وہاں ایک جگہ دبئی میں, تو ہم نے کہا کہ دیکھیے غذا جو لیتا ہے, ہم لوگ غذا کھاتے ہیں نا کہے کے لیے انرجی ملے اور بیماریوں سے حفاظت ہو, تو غذا میں کچھ خصوصی غذائیں ہیں کچھ عمومی غذائیں ہیں, اور دونوں سب لینا ہے تب جا کے بیلنس ڈائٹ کہلائی جائے گی. متوازن غذا, صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے, جیسے کہتے ہیں پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس, یعنی گوشت, انڈا, مچھلی, گھی, چکنائی اور حلوہ, یہ خصوصی غذائیں ہیں نا, اور سبزی, فروٹس, پانی اور ساگ پات, یہ سب جو عمومی غذائیں ہیں. یہ اگر سب کو تھوڑا تھوڑا لے گا, تھوڑا انڈا بھی لے لیا, جیسے پروٹین ہے, انڈا بھی پروٹین ہے, گوشت بھی پروٹین ہے, مچھلی بھی پروٹین ہے, دودھ بھی, کئی طرح کی پروٹین کھائے گا تو وہ زیادہ وہ بہتر نہیں ہوتا, ایک وقت میں ایک ہی پروٹین لے تو زیادہ ہوتا صحت. تھوڑا سا میٹھا لے لے, تھوڑی سی چکنائی خالی ہے نا, اور باقی پھل لے لیا, سلاد ہے, پھل ہے, فروٹس ہے, پانی بہترین مشروب ہے پانی, یہ جو کولڈ ڈرنک وڈنی اس میں اوائڈ کرنا چاہیے زیادہ ہے نا. تو اگر تھوڑا 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 کر کے سب لے گا آدمی اور سنت کے مطابق کھائے گا تو کہتے ہیں معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور احتیاط تمام علاج کا سر ہے. اگر کھانے پینے میں اگر احتیاط کر لے اور بیلنس ڈائٹ لے لے تو آدمی بیماریوں سے بچا رہے گا, حکیم ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک کھانا جب تک ہضم نہ ہو دوسرا کھانا معدے میں نہ جائے, ہمارا اس طریقے. اور لیکن اگر اس میں حالانکہ حرام نہیں ہے کوئی, اگر پیٹ بھر کے کوئی پروٹین کھا لے تو مفتی حرام ہے, وہ گوشت خالی گوشت سے پیٹ بھر لے یا خالی حلوہ کھا لے یا خالی, لیکن یہ اگر ڈس بیلنس ڈائٹ لے گا تو کیا ہوگا, شوگر کی بیماریاں کتنی عام ہو گئی, شوگر, بلڈ پریشر, گردے کی بیماری اور یوریک ایسڈ بڑھ گئی, خون گاڑھا ہو گیا, یہ سب کیا ہے, غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے, حالانکہ حرام نہیں ہے کوئی چیز. تو اگر احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ان کو کچھ خصوصی کچھ عمومی تھوڑا تھوڑا لے گئے تو آدمی بیماریوں سے بچا. یہ مسجد و دین کی جو محنت میں ہم لگے ہیں کہے کے لیے کہ ہماری روح کا علاج ہو, ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو, اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے اور ہماری جان و مال صلاحیت کو اللہ دین پر لگا دے. اس کے لیے یہ مسجد وار جماعت کی ترتیب بیلنس ترتیب اگر اس کو ہم کرتے رہیں, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اپنے لیے ہے سب, سارا اپنے لیے کرنا, جیسے غذا اپنے لیے لیتا آدمی, غذا اپنے لیے لیتا. ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک اجتماع میں بہت محنت کی, بہت جان مال لگایا, علی گڑھ کے تھے, نادر صاحب سے کہا کہ انہوں نے حضرت سے ہمارے مسافہ کرا دیجیے, دعا آخری اجتماع تھا حضرت کا ادھر جون پور میں, مدرسہ تھا بہت بڑا مولانا عبدالحلیم صاحب کا, تو وہاں انہوں نے بلایا, کہا کہ یہ ڈاکٹر علی گڑھ کے بڑی محنت کی ہے اور بہت ہی جان مال لگایا اور بہت صلاحیت والے ہیں. حضرت نے دعائیہ کلمات کہے اور ان سے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یوں سوچئے جو کچھ کیا آپ نے اپنے ہی لیے کیا. کہا کہ ڈاکٹر صاحب یوں سوچئے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا. وہ میرے پاس آئے, میں بھی تھا اس اجتماع میں, کہنے لگے کہ حضرت جی نے دعا بھی بہت خوش, اور ایک جملے میں حضرت جی نے میری اصلاح بھی فرما دی, اور میں نے ڈائری میں اس کو نوٹ کر لیا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی یوں سوچو جو کچھ کیا اپنے لیے. وہ سمجھ رہے تھے میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. پھر بھی آیت پڑھی وہ من جاہد فانما یجاہد لنفسی، جو مجاہدہ کرتا اپنے ہی لیے. تو ایسے اگر ہم چار مہینے لگائیں گے اپنے لیے، چلہ لگائیں گے اپنے لیے، ڈھائی گھنٹے لگائیں گے اپنے لیے، ہے نا، اس طریقے سے شبگزاری میں آئیں گے اپنے لیے، جماعت کی نصرت کریں گے اپنے لیے، اپنے لیے اگر آدمی کرے گا تو موت تک کرتا رہے گا اور کسی کہیں اٹکے گا نہیں. تو سب بھائی اور پورا ہو گیا، سب اس کی نیت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے ہمیں، اور دعا فرمائیں ایک دوسرے کے لیے. ایک دوسرے کی غیبت میں دعا کرنے سے فرشتہ دعا کرتا، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حق میں دعا قبول ہو تو اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، دوسرے کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. تو سب بھائی نیت کر لیں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر کے ہمیں شروع کرنا ہے اپنا کام، کر ہی رہے ہوں گے سب ماشاءاللہ، اور اہتمام سے کرنا ہے، اہتمام سے اپنا جو ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود اس کے اثرات جو ہے نا اپنی بستیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں اس کو ہم محسوس کریں گے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے امیر صاحب، کوئی جی دعا پڑھ لیں پھر انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلبي من النفاق وملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، دین کے بارے میں اور دین کی محنت کے بارے میں ہم سے اور پوری امت سے اب تک جو کوتاہی ہوئی اپنی دریائے رحمت سے اللہ معاف فرما، اور بقیہ اوقات کو یا اللہ اصولوں کے ساتھ اور بڑوں کے مشورے کے ساتھ اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے اندر آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کا شوق پیدا فرما، اخلاص و للہیت پیدا فرما، ہر طرح کے اغراض سے کام کرنے سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے اس مذاکرے کو قبول فرما، کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، عمل میں اخلاص نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.